بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ کے دین کی باتیں اللہ کے دین کے کاموں کے لیے ہی سنی جاتی ہے، یہی سننا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اور ایسے ہی سننے کا حکم بھی دیا ہے، ایسا ہی سنو. فبشر، فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ اولئک هم اولو الالباب. سنت کی رہبری کی، فبشر عباد، میرے بندوں کو بشارت دو. یہ اللہ تعالی کے طرف سے ہم کو سمجھانے کا اسلوب ہے کہ بشارتوں سے سمجھا رہے، ورنہ تو دھمکیوں سے بھی سمجھا سکتے تھے. ہاں، اللہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، وہ دھمکیوں سے بھی سمجھا گیا تو اس کو حق ہے. کیوں کہ ساری چیزیں اسی کی ہے، اسی نے دیا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی چلا رہا ہے، اسی کے چلانے سے سارا نظام چل رہا ہے، کسی کا کوئی دخل ہے ہی نہیں. پوری کائنات میں کسی کا کوئی دخل نہیں. اللہ ہی کا امر ہے، جی ہاں، اور اللہ ہی کی مخلوق ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بندوں کو بشارتوں سے چلاتے کہ ان کے کاموں پر ان کو بشارتیں دیتے ہیں تاکہ وہ خوش خوش عمل کریں. اللہ کی بشارت، اللہ کے انعامات کے شوق میں عمل کرنا چاہیے. ایمان اور احتساب جو حدیثوں میں ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کی باتوں پر، اللہ کے وعدوں پر یقین کرے، اور پھر اللہ نے جو دینے کا وعدہ کیا ہے اس کو حساب میں رکھے کہ اللہ یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، اور اس کی امید میں کام کرے. کوئی دوسری امید نہ رکھے. اللہ دینے والے اور بہت دینے والے، بہت دینے والے. ہاں، ایک بھی نیکی ہوگی تو اس کو بڑا چڑھا کر اس کا بدلہ دیں گے. یہ بشارتیں ہیں. یہ دیکھا وبشر عباد، بندوں کو بشارت دو. کون سے بندوں کو؟ الذین یستمعون القول، ان بندوں کو بشارت دو جو بات کو اپنے ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. ایک تو سننے کا ارادہ نہ ہو، دھیان بھی نہ ہو، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، کون آیا کون گیا، کون چڑھ رہا ہے کون اتر رہا ہے، ہوتا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے، ایسا سننا نہیں. بلکہ سننا جو پسند کیا گیا ہے وہ یہ الذین یستمعون القول، جو بات کو ارادے کے ساتھ، بات کو توجہ کے ساتھ سنتے. مستمع اس کو کہتے ہیں جو ارادے سے سنے، اور سامع اس کو کہتے ہیں کہ بغیر ارادے کے اس کانوں پر آواز آ رہی ہے. جیسے بازار میں سے گزرے تو کہیں قرآن کی آواز آتی ہے، کہیں اور چیزوں کی آواز، آدمی گزرتا رہتا ہے اور کانوں پر آواز، کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن کان پر آواز آتی ہے، وہ نہیں ہے. بلکہ ارادے کے ساتھ سنے. جیسے ڈاکٹر کی بات سنے تو کیسے سنتا ہے؟ ادھر ادھر دیکھتا ہے، ڈاکٹر کی بات سنتے وقت، وکیل کی بات سنتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دھیان کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، اور اس سوجھ بوجھ کے ساتھ سنتا ہے ان کی باتیں کہ یہ بات میرے لیے کی جا رہی ہے. ہاں، ڈاکٹر کی بات میرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، وکیل کی بات میرے مسئلے کے لیے ہے، میرے قضیہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو دین کی بات بھی یہی ہے کہ یہ ساری باتیں میرے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. من عمل صالحا فلنفسہ، ہی اللہ نے کہا جو اچھا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. ہاں، تو اس لیے کہا کہ یستمعون القول، کہ بات کو ارادے کے ساتھ سنتے. وہ سن کر کیا کرتے ہیں؟ سن کر کیا کرتے ہیں؟ ایک تو سننے کے بعد رواج آتا ہے، یہ کہا ہے بھائی ٹیپ کر لیا، دنیا میں اس کو ریلے کر دیا، کہ یہ نہیں، یہ نہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. سننے کے بعد کیا کرنا ہے کہ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, کہ اتباع احسن کرتے. کہ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے بعد عمل ہوتا ہے, کام ہوتا ہے, کیونکہ عمل اور کام کے لیے سنی جاتی ہے بات. جب عمل کا وقت آتا ہے, کام کا وقت آتا ہے, تو اس کام کو جو سنا ہے کرنے کے لیے اس کام کو اچھے سے اچھے انداز میں کر کے بتا دے, سر سے اترتا نہیں بتاتے بلکہ اچھے سے اچھے انداز میں کر کے بتاتے. یہ اتباع احسن کا مطلب ہے کہ بات بھی سنی اچھی طریقے سے, اور جب عمل کا تقاضا آیا تو ان تقاضوں کو اچھے سے اچھے طریقے پر پورا کیا. جیسے دنیا کی ضرورت کی چیزیں ہم اپنے لیے جب بنائیں گے تو اچھی سے اچھی بنائیں گے, کھانا ہو, کپڑا ہو, مکان ہو, زیور ہو, جو بھی چیز اپنے لیے بنائے گا آدمی وہ اچھی سے اچھی بنائے گا. یہ اس کا مزاج ہے کہ جیسے درجے کا آدمی ہوگا اس درجے کی وہ چیز اچھی اور اونچی ہوگی. یہاں قرآن پاک نے ہم کو عمل کے لیے یہی تعلیم دی کہ عمل اپنے لیے کرو گے. عمل جو آدمی کرے گا اپنے لیے کرے گا, اللہ کو کیا ضرورت ہے میرے آپ کے عمل کی؟ اللہ غنی ہے, اللہ غنی ہے بندوں کی عبادت سے, اس کو کوئی ضرورت نہیں کسی کی عبادت کی. خدا اپنی خدائی کے ساتھ بڑے ہیں, ہاں ازل سے ابد تک تینوں, ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اپنے بندوں کی چیز کی قدر کرتے کہ وہ بندے جو اتباع احسن کرتے ہیں, یعنی جب عمل کا نمبر آتا ہے تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھے انداز میں اللہ کے لیے پیش کرتے. یہ مطلب سننے کا ہے کہ سنا بھی ہے, سمجھا بھی ہے, اور جب عمل کا تقاضا آیا تو اس عمل کو اچھے سے اچھے انداز میں اللہ کے لیے پیش کیا کہ ہاں میں یہ عمل کروں گا. یہ سننے کی ذمہ داری بتائی. ایسے بندوں کے لیے یہ بات کہی ہے کہ ان کو بشارت ہو. اولئک الذین ھداہم اللہ, یہ وہ قسم ہے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے, گویا انہوں نے ہدایت پائی ہے. وہ اولئک ھم اولو الالباب, دوسری بشارت یہ کہ یہی لوگ سمجھدار ہیں, یہی صحیح سمجھے ہیں, یہی سمجھ کر رہے, یہی صحیح کر بھی رہے ہیں. یہ نے کہا کہ سننا بھی ہے, اور سن کر کے جب عمل کا تقاضا آتا ہے تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ یہی لوگ سمجھدار ہیں. یہی لوگ سمجھدار ہیں اور یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پانے والے. دو انعام دیے کہ یہ ہدایت پانے والے بھی ہیں اور یہی لوگ سمجھدار ہیں. یہ اسلوب سمجھایا ہے دین کی باتوں کے سننے کا, کیونکہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے وہ ہر طرح کی کامیابی کے لیے دیا ہے. ہر طرح کی کامیابی, فلاح, فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو دین سے, جو دنیا سے بھی متعلق ہو اور آخرت سے بھی متعلق ہو, اسے کہتے ہیں کامیابی, فلاح. کہ کامیاب ہو گئے, کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے, آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. تو کامیابیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین والا راستہ دیا ہے, اور دین کا تقاضا ہے اتباع. کہ دین کا کیا تقاضا ہے؟ کہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع کرو, یعنی اپنے آپ کو پابند کرو. یہ دین کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرو, عقیدہ کے بھی پابند. سب سے پہلے تو نیت کا پابند, کہ اپنے آپ کو نیت کا پابند کرو. نیت کی حالت ایسی ہے کہ کبھی عمل اچھی نیت سے ہوتا ہے, کبھی بری نیت سے ہوتا ہے, کبھی بغیر نیت سے ہی ہوتا ہے. عادت پڑی ہوئی ہے, عمل کر لیا, یہ ہوتا ہے. عادت پڑی ہوئی ہے, جوتا پہننے کی عادت ہے, سیدھے پاؤں سے پہن لیا, کوئی دھیان نہیں ہے کہ سیدھے پاؤں سے سنت ہے, ہاں, اور بائیں پاؤں سے اتارنا سنت ہے, کوئی دھیان نہیں ہے, عادت پڑی ہوئی. تو عادت تو اچھی ہے, لیکن عادت کو عبادت بنانا ہے. ہمارے دین کا کمال یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے کہ ہماری ضرورتیں بھی دین بن جاتی ہیں, ہماری عادتیں بھی دین بن جاتی ہیں. کیونکہ چیز پہلے عادت میں آتی ہے, قاعدہ یہ ہے, پہلے عادت میں آتی ہے. چھوٹے بچے سے نماز پڑھوانے کا جو حکم ہے کہ ان سے نماز پڑھواؤ, جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان سے نماز پڑھاؤ, 10 سال کے ہو جائیں تو ذرا تیزی کر کے ان کو نماز پڑھاؤ, کیونکہ تیزی کرو, مارو ہاتھ سے تاکہ وہ پابند ہو جائے, حالانکہ اس پر نماز فرض نہیں ہے کیونکہ وہ تو نابالغ ہے. لیکن نماز پڑھا نہیں ہے, یہ کیوں پڑھا نہیں ہے؟ تاکہ وہ نماز کا عادی بنے. یہ مصلحت ہے, جب بچپن سے عادی ہو گیا تو جوانی میں اس کو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. اگر بچپن میں یہ عادی نہیں بنا ہے تو اس کی جوانی میں اس کو نماز پڑھنا مشکل ہے, اس کے لیے کہ جوانی کی حالت دوسری ہوتی ہے. ہاں, کہ زمانے میں آدمی تمام چیزوں کی آزادی چاہتا ہے, تمام چیزوں کی آزادی, کوئی پابندی, آزاد. شباب شوق تم شعب میرا جنون, یہ تو جنون کا ایک شعبہ ہے, زمانے دیوانگی ہے. لیکن بچپن سے کہ بچپن سے عادت ہو گئی, اب زمانے میں مشکل نہیں ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ایک بات کی ہدایت دیتے تھے, خاص طور سے اللہ کے راستے میں جانے والوں سے اور دین کے کام کرنے والوں سے یہ ہدایت دیتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. شادی میں وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں لوگوں کو لے کر اللہ کے راستے میں, تو ان کو بہت ساری باتیں کہیں, جسے آپ حضرات زمانگی کی باتیں سنتے ہیں اپنے ذمہ داروں سے. ایسے ایک مہم پر ان کو بھیج رہے تھے تو بہت ساری باتیں کہیں, ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اپنے ساتھیوں کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ, کہ بار بار کرنے سے, دھیان سے کرنے سے اس کی عادت ہو گئی, خیر کی عادت ہو گئی. اب عادت کو عبادت بنانا ہے, تو عادت عبادت بنتی ہے یہ سب کہ اس عمل کا کیا فائدہ ہے, اس عمل کی کیا فضیلت ہے, یہ معلوم ہو جائے. فضیلت نہیں معلوم ہے تو ایسا ہے جیسے کسی چیز کی قیمت بھی نہیں معلوم ہے اور اس کی وہ چیز کو وہ بیچ رہا ہے, ایسا کوئی بیپاری نہیں ہے کہ اپنی کوئی آئٹم, اپنی کوئی چیز بیچے اور اس کو قیمت نہیں معلوم ہے, ایسا کوئی نہیں. بلکہ جو چیز وہ بیچتا ہے, چھوٹی بڑی بھاری, وہ اس کے اصلی دام کو بھی جانتا ہے اور اصلی دام پر کیا منافع اس کو ملنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. اسی کا نام تجارت ہے کہ اپنا سرمایہ بھی سنبھالے گا اور نفع بھی کمائے گا, اس کو تاجر کہتے ہیں. اپنا سرمایہ بھی سنبھالا اور اوپر سے نفع بھی کمایا, کہ وہی تاجر ہے جو نفع کمائے. ہم کو دنیا میں اسی طرح زندگی گزارنے کی رہبری ہے جیسے تاجر ہوتا ہے. حدیثوں میں کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقہا اور موتقہا, ہر آدمی دنیا میں اپنی جان مال لگاتا ہے, اپنی صلاحیت خرچ کرتا ہے. جو صلاحیتیں, جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ دنیا میں خرچ ہوتی ہے, اپنی ترقی کے لیے یا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا اپنے سے نقصان ہٹانے کے لیے اپنی طاقتیں دنیا میں خرچ کی جاتی ہیں. کبھی تو طاقت خرچ کی جاتی ہے اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے, جیسے تجارت میں مال لگایا ہے, زمین میں مال لگایا ہے کہ اس کا منافع حاصل کریں گے. کبھی اپنے سے نقصان دور کرنے کے لیے دوا کے پیسے دیے, انجیکشن کے پیسے دیے, آپریشن کے پیسے دیے, یہ کیوں کہ بیماری کی تکلیف دور کرنے کے لیے. قاعدے کی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. ابھی اپنی ضرورت کے لیے تو اس لیے کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت لگائے گا دنیا میں. کیوں کہ اس کو ضرورت بھی پیش آتی ہے اور اس کے پاس ذمہ داریاں بھی ہیں، تو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی صلاحیت لگائے گا. قاعدہ ہے. اس صلاحیت لگانے میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم وہ ہے جو کھوٹ میں اترے گی، ہاں صلاحیت لگا کر کھوٹ میں اترے گی، جیسے تاجر نے مال تو لگایا لیکن کھوٹ آئی. اور ایک قسم وہ ہے کہ جو اپنی صلاحیت لگا کر نفع کمائے گا، اصل سرمایہ بھی محفوظ رہے گا اور اوپر سے نفع بھی آئے گا، اسی کو تجارت کہتے ہیں. کہ اصل سرمایہ بھی محفوظ رہا اور اس پر تجارت کا نفع بھی آئے. تو اس کو فرمایا کہ کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقہا موتقہا. دنیا میں جن زندگی گزارتے ہوئے ہر آدمی اپنی طاقت لگاتا ہے، اس طاقت لگانے میں کچھ تو کھوٹ میں اترتے ہیں اور کچھ نفع کما کر سرفراز ہو جاتے ہیں. تو اس میں اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ سودا کرو کہ جس میں سرفرازی آوے، جس میں کامیابی آوے، دھوکہ نہ کھاوے. کیونکہ یہ دھوکہ کھانے کی بھی جگہ ہے اور کامیابی لینے کی بھی جگہ ہے، دونوں ہوتے ہیں. اس لیے کہا کہ ہلاک ہونے والا ہلاک ہوگا، نفع کھانے والا نفع کمائے گا. کیونکہ یہ میدان ہے، یہ میدان ہے. اللہ نے دنیا کی معرفت کرائی ہے، پہچان کرائی ہے کہ دنیا کیا ہے. ایک پہچان یہ کرائی ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے. یہ دھوکے کا سامان ہے. یہ دھوکے کا سامان کیوں ہے؟ کہ آدمی اس کی زینت محبت کی وجہ سے، باوجود کہ یہ فانی ہے، اس کو لیتا ہے اور اس کی زینت محبت میں باقی جو آخرت ہے، باقی رہنے والے اس کو چھوڑتا ہے. تو دھوکہ ہو گیا کہ باقی رہنے والی کو چھوڑ دیا اور فنا ہونے والی کو لے لیا، تو باقی تو ہاتھ سے گئی گئی ہے اور فنا ہونے والی تو خود ہی فنا ہو جائے گی. تو کیا رہا کہ کچھ نہیں، کہ اس نے دھوکہ کھایا. دھوکہ اسے کو کہتے ہیں کہ نفع کی امید میں آدمی جو ہے اپنا نفع کھوتا ہے کسی امید میں، وہ امید پوری نہیں ہوتی. تو اسے کہیے دھوکے کا سامان ہے. دھوکے کا سامان کی یہ وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے آخرت کو کھوتا ہے اور اس کی پہچان کرائی. ہاں دنیا کی ایک پہچان یہ بھی کرائی ہے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے. حدیثوں میں کہ وہ دنیا کتنی اچھی دنیا ہے کہ جو آخرت کے کاموں میں مددگار بنے. کیونکہ یہی دنیا سے آخرت بھی کمائی جائے گی، یہی دنیا سے دنیا بھی کمائی جائے گی. جی ہاں دونوں باتیں ہوگی، دنیا سے دنیا بھی کمانے والے بھی ہیں اور دنیا سے آخرت کمانے والے بھی ہیں. لیکن آخرت کمانے والوں کو سمجھدار کہا ہے، اور دنیا سے دنیا کمانے والے صرف کہ دنیا سے دنیا ہی کمانی ہے کہ یہ دھوکے میں ہے. یہ ان کا دھوکہ کھلے گا. دھوکہ اس کو کہتے ہیں جب وہ کھلے تو پچھتاوا ہو، اس کو دھوکہ کہتے ہیں. کہ جب کھلا حقیقت کھلی تو پچھتاوا، تو کہ مجھے دھوکہ ہو گیا، مجھے دھوکہ ہو گیا. تو یہ دھوکہ ہے کہ تھا کچھ سمجھا کچھ. تو اس لیے دھوکے سے بچنے کے لیے دنیا کی حقیقت بھی بتائی ہے کہ دھوکے کا سامان بھی ہے، اور دھوکے کا سامان اس کے لیے ہوگا جو اس کے ذریعے سے آخرت کو برباد کرے، اور کمانے والا وہ ہوگا جو اس کے ذریعے سے آخرت کمائے، کہ فانے سے آخرت کمائی. کہ یہ سمجھدار ہے. اس کو فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا. کیس اور سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اللہ کی رضا والے کاموں میں اپنے آپ کو لگاوے، دوسرے کاموں میں لگاوے، اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاوے. ہاں اور اس لیے لگاوے تاکہ موت کے بعد یہ کام فائدہ دے، موت کے بعد اس کا اثر اور اجر آوے. تو یہ سمجھدار قرار دیا گیا کہ دنیا سے آخرت بنانے والا ہے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے دین اس کے لیے اتارا ہے. اور دین میں دو چیزیں اصل ہیں, ایک ایمان اور ایک علم. یہ دو چیزیں دین میں اصل ہیں. بزرگوں نے فرمایا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین میں دو ہی چیزیں اصل ہیں, ایک ایمان اور ایک علم. یہ دو اصل ہیں. ایمان اللہ سے تعلق پیدا کرو. اللہ نے اس لیے ہم کو وجود دیا ہے تاکہ یہ اللہ کو پہچانے, اور اس نے پہچاننے کی بہت سی علامتیں اپنی قدرت سے بنائی ہیں, اور اپنے احکامات دیے ہیں, اپنے انعامات دیے ہیں, اور کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے, کوئی بنانے والا نہیں ہے, کوئی موت دینے والا نہیں, کوئی حیات دینے والا نہیں. یہ سب چیزیں معروف ہیں, اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. تو ایمان کہ اللہ ہے, اس کے جیسا اور کوئی نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک ہے, ہمیشہ رہے گا. ایمان کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو. کہ اللہ سے کون سا تعلق پیدا کرنا ہے؟ کہ بندگی کا تعلق پیدا کرنا ہے. اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے, کوئی دوسرا کاروباری تعلق نہیں ہے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے رشتہ داروں کے تعلق ہوتا ہے, کاروباری تعلقات ہوتے ہیں, دوسرے تعلق ہوتے ہیں. ایک ہی تعلق ہے, وہ کیا؟ کہ عبادت کا تعلق ہے, بندگی کا تعلق ہے. وہی اصل تعلق ہے کہ اللہ سے اپنی بندگی کا تعلق صحیح کرو, بندہ بن کر کے زندگی گزارو. بندہ بن کر کے زندگی گزارنا یہ اصل ہے, کہ اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق, اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ کہ رحمت کا تعلق. اللہ کے مخلوق پر رحم کرو اور اللہ کی بندگی کرو. آپس میں بائے رہو اور اللہ کے بندے بنو. حدیثوں کونو عباد اللہ اخوانا, کہ اللہ کے تو بندے رہو, آپس کے بائے رہو. یہ زندگی گزارنے کے صحیح طریقے کی تعلیم ہے, تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے. زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے. ذمہ داریوں کا نام اس لیے ہے کہ زندگی پوری ہونے کے بعد ان ذمہ داریوں کے نتائج آئیں گے, اس بارے میں سوال جواب ہوگا, اور اس کے بعد نتائج آئیں گے. کیا تو آپ نے یہ کیا ہے, آپ نے یہ کیا ہے, آپ نے یہ کیا ہے. وَبَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا, یعنی بندوں نے کیا تھا, وہ سارے عمل وہاں حاضر ہوں گے. وہ عمل وہاں حاضر ہوں گے, اور اللہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا. یوں کہ اللہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اللہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا, نقصان بھی نہیں کرے گا اور ظلم بھی نہیں کرے گا. نقصان یہ ہے کہ جتنا اس کا حق تھا وہ نہیں دیا, کم کر دیا, اور ظلم یہ ہے کہ جتنا گناہ تھا اسے زیادہ سزا دی. کہ یہ دونوں باتیں میرے ہاں نہیں ہیں, اللہ کہتے ہیں. یہ دونوں باتیں میرے ہاں نہیں, میں کسی کا نقصان بھی نہ کروں, میں کسی پر ظلم بھی نہ کروں. ہاں اپنی بات پوری پوری میں رکھ دیتا ہوں, اللہ کہتے ہیں, میں اپنی بات پوری پوری رکھ دیتا ہوں. اب ہر ایک آدمی اپنے بارے میں دیکھ لے, میں بندوں پر کسی طرح کا ظلم اپنے لیے بھی جائز نہیں رکھتا, بندوں کے لیے بھی جائز ہے. یہ دین ہے, دین کے معنی ہی بدلے کے ہیں. دین کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ دین کا ترجمہ بدلا. دین بگڑا ہے تو برا بدلائے گا, دین بنا ہے تو صحیح بدلائے گا. اور دین نام ہے ایمان اور علم کا, کہ اللہ پر ایمان, پھر جن باتوں کی اللہ نے خبر دی ہے اور ہم نے نہیں دیکھی ہے اس پر ایمان. ہم نے نہیں دیکھی ہے, فرشتوں کو نہیں دیکھا, نبیوں کو نہیں دیکھا, جنت کو نہیں دیکھا, جہنم کو نہیں دیکھا. اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں, بغیر دیکھے ماننا, بغیر دیکھے مانا. ایمان بالغیب یہی معتبر ہے کہ بغیر دیکھے اللہ کی بات مان لی. ایمان بالغیب, اور مان کر کے پھر اس کے جو تقاضے تھے وہ ہم نے پورے کیے. کہ اب یہ زندگی صحیح ہوئی. اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جیسے روزانہ ہم سنتے ہیں کہ نبیوں کا سلسلہ جاری کیا تھا. نبیوں کا سلسلہ اللہ نے جاری کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک, آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. جیسی جیسی لوگوں میں صلاحیتیں بڑھتی گئی, جیسے چھوٹا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا ایک لباس ہوتا ہے, پھر ذرا اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا لباس ہوتا ہے, پھر اپنے آخری حد پر پہنچتا ہے پھر اس کا آخری لباس ہوتا ہے. اب گھٹنا بڑھنا اب لباس میں نہیں ہوگا. ایسے انسانیت بڑھتے بڑھتے جتنی بڑھتی تھی اس قسم کی دین آتا تھا, جتنی بڑھتی تھی اس قسم دین آتا, آخر میں انسانیت پوری اپنے حد پر پہنچ گئی. جیسے قد اپنے حد پر پہنچ گیا تو آخری دین آ گیا, اب گھٹنا بڑھنا کچھ نہیں, یہ آخری دین آ گیا. اس کے لیے آخری نبی آیا, آخری کتاب آئی. یہ ہمارا دور ہے کہ ہمارا دین, کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے, ہماری کتاب آخری ہے اور یہ امت بھی آخری. اب اس کو پوری پوری بات ان کو بتا دی گئی ہے, ایمان کی لائن کی, عبادت کی لائن کی, لین دین کی لائن کی, ہاں ضروریات کی لائن کی, آپس کے حقوق کی لائن کی, اپنی اصلاح اور اپنی ترقی کی لائن کی, یہ ساری باتیں ان کو بتا دی گئی. دین ہے کامل دین, کہ ہم نے دین پورا پورا دیا ہے, اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں بھی پورا دین لانا ہے. پورے دین کا ہی تقاضا ہے, کیونکہ اللہ نے ہم کو پورا دین دیا ہے. محنت کسی خاص چیز کے لیے نہیں کی جاتی, بلکہ محنت اس لیے کی جاتی ہے کہ پوری دنیا میں پورا دین آوے, یعنی ہر طبقے کو دین ملے پورا دین. غریبوں میں غریبی کا دین آوے, مالداروں میں مالداری کا دین آوے, تاجروں میں تجارت کا دین آوے, اس قیاس پر کہ ہر طبقے میں پورا دین آوے. ہاں یہ تاکہ وہ اپنی جگہ سے کامیاب بن جائے, یہ ہے ترتیب اس کی. اس نے ایمان سے کلمے سے کام کو شروع کیا ہے. کلمہ بناؤ, پہلے ایمان بناؤ, عبادت بناؤ, اخلاق بناؤ, یہ طریقہ کار. جب یہ دین زندگی میں آ جائے گا تو پھر حالات دوسرے ہوں گے, حالات دوسرے ہوں گے, دین والے حالات آئیں گے کہ لوگوں کی زندگی میں دین آیا, ان کی زندگیاں یہ یقین پر چلے گی. سب سے بڑی مایا ہے وہ اللہ کے وعدوں کا یقین, اللہ کے فیصلوں کا یقین, یہ زندگیوں میں آئے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے. یہ پہلی مایا ہے کہ اندر یقین آئے. چنانچہ دعوت کی یہ خاصیت ہے کہ دعوت صحیح رخ سے دی جاتی ہے, اس میں اسباب قربان ہوتے ہیں, اراحتیں قربان ہوتی ہیں, تو اندر یقین کی مایا بڑھتی ہے کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا, اللہ کے حکموں سے ہوگا, نبی کے طریقوں سے ہوگا. یہ یقین بڑھتا ہے, تو یقین بڑھتا ہے تو پھر اس کی اطاعت کی مقدار بھی بڑھتی ہے. جتنا یقین بڑھے گا اتنی اطاعت بڑھے گی, جتنا یقین بڑھے گا اتنی اطاعت بڑھے گی. اس لیے ایمان یقین کی یہ دعوت ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اس لیے اللہ کو راضی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو راضی کر لیں گے تو ان کے لیے سب کچھ ہے. من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. یہ بشارت ہے کہ جتنے معاملے ہیں, جتنے قضیے ہیں, یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. کہ کس بنیاد پر؟ کہ اللہ سے معاملہ صحیح کر لیا. اوپر سے اوپر اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہے, اللہ راضی ہے, کہ جب اللہ راضی ہے کہ باقی کے معاملے اللہ تعالیٰ صحیح کر دیں گے. یہ بڑی بشارت ہے, بڑی بشارت ہے حالات کو بنانے کے لیے کہ بھائی حالات کیسے بنیں گے, کیونکہ لوگ حالات سے دوچار ہوتے ہیں, کہ حالات کو بنانے کا یہی راستہ ہے کہ اللہ سے معاملہ صحیح ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہوتا ہے ایمان سے, یقین سے, تقوی سے, کہ کے اندر ایمان اور یقین آوے کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. دوسرا اپنے اندر تقویٰ آوے. تقویٰ ایک طاقت ہوتی ہے اندر جو آدمی کو ناکردنی سے بچاتی ہے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. ناکردنی سے بچاوے کہ یہ تو کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ تو چھوڑنے کی اور بچنے کی چیز ہے. جو طاقت یہ پیدا کراوے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس محنت کی تاثیروں میں سے ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ جب یہ محنت صحیح اصولوں کے ساتھ ہوگی تو اندر تقویٰ دیا جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو جانتے رہنا چاہیے, دعویٰ نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ کو جانتے رہنا چاہیے. جیسے مریض اپنی جانچ کرواتا ہے کہ مجھ کو دیکھو وزن گھٹ گیا تھا تو بڑھ گیا, خون گھٹ گیا تھا تو یہ. وہ اپنے آپ کو جانچواتا ہے. تو اپنے آپ کو جانچنا ہے دعوتوں کی محنت کر کے. کیوں کہ یہ حکم یہ خاصیت بتائی تھی, والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم. یہ فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم, کہ جو لوگ بتکلف اپنے آپ پر جبر کر کے ہدایت پر چلیں گے, کیونکہ نفس ہدایت پر چلنے کے لیے راضی نہیں ہے. آدمی کا نفس راضی نہیں ہے تو وہ اس کو جبر کریں گے. جس طرح کوئی جانور کام کرنے پر راضی نہیں ہوتا تو جانور پر جبر کیا جاتا ہے, اس کو سدھایا جاتا ہے جانور کو, پھر وہ قابو میں آ جاتا ہے. جب تک اس کو سدھایا نہیں گیا وہ بے قابو ہوتا ہے, وہ لات سے منہ سے سنگ سے مارتا ہے, پھر وہ قابو میں آ جاتا ہے. مجاہدہ کہ مجاہدہ اسی کا ہے. مجاہدہ کہتے ہیں حکم والی محنت کو. ایک تو چیزوں والی محنت وہ بازاروں میں ہے, فیکٹریوں میں ہے کہ چیزیں بناؤ, چیزیں فروخت کرو, چیزوں کو ترقی دو, اس کے ایڈورٹائز کرو. یہ تو وہ فیکٹریوں سے لے کر کے بازاروں تک, پھر بازاروں سے لے کر لوگوں کے گھروں تک. قیامت کی علامتوں میں سے ہیں کہ بازار پھیل جائیں گے, بازار قریب ہو جائیں گے. دنیا کی ہیرس اتنی بڑھے گی کہ بازار قریب ہو جائیں گے قیامت کے علامت. سنا چاہیے اب ہر جگہ بازار ہے, ہر جگہ بازار, روڈ پر بھی بازار, راستے میں بھی بازار. دنیا پھیل گئی, دنیا پھیل گئی. یہ بات یہ ہے, اس لیے ہم کو یہ سیکھ دی گئی کہ بتکلف اپنے آپ کو دین کے کاموں کا پابند کرنا, سنت کا پابند کرنا, سنت کا پابند کرنا. کیونکہ مذہب میں اور دین میں اصل اتباع ہے. دین میں اصل کیا ہے؟ اتباع کرو. اتباع دو چیزوں کا ہوتا ہے, ایک اتباع اپنی ہوا اور خواہش کا اور ایک اتباع حق کا اور ہدایت کا. یہ دو چیزوں کے اتباع دنیا میں ہوتے ہیں اور دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک قسم لوگوں کی وہ ہوتی ہے کہ وہ اتباع ہوا کرتے ہیں, اپنے مالوں کو, اپنی جانوں کو, اپنی صلاحیتوں کو ناحق پر لگاتے ہیں, ملک و مال پر لگاتے ہیں. ہاں, سارے باطل کی ماں باپ ملک و مال ہے, یہیں سے باطل کو نشو نما ملتا ہے. جی ہاں, ملک ہوا, مال ہوا, ملک ہوا, مال ہوا, قارون کا مال, فرعون کا ملک, یہ قرآن میں اس کے مثالیں دی. یہ باطل کے علم بردار ہیں, یہ باطل کے علم بردار ہیں کہ باطل دنیا میں انہیں دو راستوں سے پیدا ہوتا ہے. مال جب صرف مال ہوتا ہے تو مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا. ہاں, اس کی محبت, اس کی ترقی کی فکر یہ آدمی کو حق بات سمجھنے نہیں دیتا. جیسے قارون کو حق بات سمجھ میں نہیں آئی. قارون کو حق بات کہی گئی تھی اور صرف قارون کو نہیں کہی گئی تھی بلکہ قارون پر رکھ کر ساری دنیا کے مالداروں کو کہی. کیا بات کہی گئی تھی؟ کہ وقت اگئی فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ ولا تنسى نصیبك من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. یہ پیغام ہے قارون کے نام, جو اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے بھی کلام پاک میں اتارا ہے تاکہ دنیا بھر کے جتنے مالدار ہیں, جتنے سرمایہ دار ہیں, ان سب کو رہبری ہو جائے. وَتَّقِ فِي مَا عَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. یہ کہا, یہ نہیں کہا تو مال چھوڑ دے یا مال ہم کو دے دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مال مجھ کو دے دے, کہ مجھے نہیں چاہیے. کہ نبوت مال کی محتاج نہیں ہوتی اور نبوت کے ہاں مال کا مطالبہ نہیں ہوتا, تو حکومتوں کے ہاں مال کا مطالبہ ہوتا ہے اور نبی حکومت کرنے کے لیے نہیں آتا, نبی پر رہبری کرنے کے لیے آتا ہے. اس لیے انہوں نے یہ رہبری کی کہ جو مال تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہی پیغام ہمارے نام بھی ہے, کیونکہ قرآن کریم میں یہ بات اتاری گئی ہے. تو اب یہ قیامت تک یہی اصول کہ مال دنیا کے دنیا سے آخرت بنانا, اس سے دین بنتا ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ, مال سے آخرت بناؤ, اپنی صلاحیتوں سے آخرت بناؤ. کہ آخرت کو بقا ہے, آخرت باقی رہے گی, آخرت بدلے نہیں لے گی. یہ رہبری ہے دنیا کے اسباب کے بارے میں کہ اسے اپنی آخرت بناؤ. تو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ایمان کو اور علم کو اتارا ہے. یہ میں کہنا جا رہا تھا کہ دنیا سے آخرت بنے گی ایمان سے اور علم سے. ایمان اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے, اس کے فیصلوں پر, اس کے حکموں پر اپنے آپ کو پابند کرنے کا نام ہے, پھر اپنی جان مال کو اس کے حکموں کے مطابق استعمال کرنے کا نام ہے. ایمان اور پھر اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہے, کس بات سے ناراض ہے, اس کا جاننا ضروری ہے. اس کو علم کہتے ہیں. علم وہ علم اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. علم و ذکر ہمارے ہاں ہے, وہ اسی کام کے لیے ہے, وہ اسی کام کے لیے ہے کہ اس علم سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کس بات سے راضی ہے, کیا کرانا چاہتے ہیں, کیا کس بات سے بچانا چاہتے ہیں, اور جس بات کو کریں گے اس پر کیا انعام ملے گا. جس بات کو اللہ سے ڈر کر کے چھوڑ دیا ہے, بچ گیا ہے, اس بچنے پر کیا انعام ملے گا. ہاں عام طور پر بچنے پر کوئی انعام نہیں ملتا, لیکن اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو بچایا ہے نافرمانی سے, تو اس پر انعام ملے گا کہ اللہ سے ڈر سے یہ چھوڑ دیا ہے کہ اس کو انعام ملے گا. کہ ہم سے ڈرا ہے یہ, تو اس کا ڈرنا اس کے ایمان کی علامت ہے. تو وہ علم ہم کو دیا ہے, علم فضائل کا, علم مسائل کا, علم فضائل کا, علم مسائل کا. یہ دو علم ہم کو دیے گئے ہیں دین پر چلنے کے لیے اور اپنی دینی زندگی کو کمال تک پہنچانے کے لیے. کہ دین پر چلنے کے لیے ہے اور کمال پیدا کرنے کے لیے بھی یہ ہے. علم, علم دیا ایمان کو کامل کرنے کے لیے. اگر علم نہیں ہے تو جاہل ہوگا, جاہل ہو کر ایمان کا کیا حق ادا کرے گا؟ جاہل ہو کر حق ادا نہیں کرتا. جہالت کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ جہالت کی وجہ سے حقوق کی پائمالی ہوتی ہے, اس لیے اس کو جاہل کہتے ہیں کہ اس نے حقوق کو پامال کیا. اللہ سے جاہل ہوگا ہوا تو اللہ کا حق پامال کرے گا. تو جہالت کہ جہالت اس لیے منع ہے کہ جہالت کی وجہ سے حقوق کی پائمالی ہوتی ہے. جاہل اسی کو کہتے ہیں جس کو حقوق کی خبر نہ ہو, یہ نہیں کہ جس کو دستخط کرنا نہ آتا ہو, وہ نہیں. بلکہ ہمارے ہاں دین میں وہ آدمی جاہل کہلاتا ہے جس کو اپنی ذمہ داری کے حقوق کی خبر نہیں ہے, اس لیے اس کا جاننا فرض ہو گیا. دین سیکھنا فرض کیا اللہ نے کہ دین سیکھو, دین سیکھنا فرض ہے. سیکھنے والوں کے لیے فضیلت ہے, سکھانے والوں کے لیے فضیلت ہے. سیکھنے والوں کے لیے یہ فضیلت ہے کہ جو دین سیکھیں گے ان کے لیے اللہ کی مخلوق مغفرت کی دعا کرے گی. چونٹیاں, مچھلیاں, کہ یہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی جو دین سیکھتے ہیں. اور جو دین سکھاتے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ یہ تو سکھانے والے, ان کا انعام الگ ہے. دین سکھانے والوں کو یہ انعام ملتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ لیصلون علی معلم الناس الخیر, حدیث شریف میں, کہ اللہ رحمتیں اتارتا ہے, فرشتے رحمتوں کی دعا مانگتے ہیں. کن کے لیے؟ کہ جو لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں. ہاں, کیونکہ یہ بڑا کام ہے, دین کی باتیں سیکھنا اور سکھانا, اس سے بڑا کوئی کام نہیں. اسی سے حقوق پہچانے جائیں گے, اور جب حقوق ادا ہوں گے تو دنیا میں سلامتی آئے گی. حقوق پائمال ہوتے ہیں تو دنیا میں فساد ہوتا ہے, کہ حقوق کی پائمالی سے فساد ہوتا ہے. حقوق کی ادائیگی سے سلامتی آتی ہے. اس لیے جو علم ہم کو دیا ہے وہ حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے. اللہ کا کیا حق ہے, رسول کا کیا حق ہے, کتاب کا کیا حق ہے, آپس کے کیا حقوق ہیں, یہ اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے. جو میں تیسرا نمبر ہے, تیسرا نمبر خالی گننے کے لیے تھوڑے, کبھی پہلا نمبر, دوسرا نمبر, تیسرا نمبر, کہ نہیں, یہ تو زندگی میں لانے کے لیے ہے, زندگی میں لانے کے لیے ہے, اور زندگی کو اس کے تابع کرنے کے لیے. اس لیے اس علم کو سیکھنا ہے. اس علم کی دو قسمیں ہیں, ایک فضائل کا علم ہے, ایک مسائل کا علم ہے. ہاں, ایک فضائل کا علم ہے. فضائل کا علم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ بندہ کوئی عمل کرے گا تو اس پر اس کا خدا اس کو کیا دے گا. جب آپ دام پیش کریں گے دکاندار کو تو دام لے کر وہ مال دے گا. بازار میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دام دیے, اس نے مال دیا. بغیر دام کے مال ملتا نہیں ہے. ایسے اعمال اور اعمال کا علم ہم کو دیا ہے کہ یہ علم پر عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دیں گے. تو بدلے کی جو تفصیلات ہیں اس کا نام فضائل ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بتائے ہیں اور عمل کرنے کے طریقے یعنی مسائل بھی بتائے ہیں. ان دونوں کا نام علم و ذکر ہے. ان دونوں کا نام علم و ذکر ہے. ایک ایک چیز کے فضائل بتائے. ہاں, کیونکہ جب فضیلت سنے گا تو اس کو شوق پیدا ہوگا کہ اچھا اللہ اس پر یہ دیتے ہیں تو میں نے تو اب تک جانا ہی نہیں, اور جب جانا ہی تو مجھ کو تو یہ اجر و ثواب ملا ہی نہیں. اس لیے ہماری دعوت میں دعوت کے عمل کو فروغ دینے کے لیے فضیلتوں والا علم ہے کہ فضیلتوں والا علم حاصل کرو تاکہ اپنے ایک ایک عمل کی قیمت سمجھو. ہاں, آدمی عمل تو کرے گا, اس کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو ہاتھ پاؤں تو کام کے لیے دیے. عمل کام کو کہتے ہیں, تو ضرور عمل کرے گا وہ. اب وہ عمل صحیح ہو جائے, غلط ہو جاوے, صحیح ہو جاوے تو کیا ملے گا, غلط ہے تو کیا سزا ملے گی, دونوں پہلو اس کی زندگی میں ہیں. اسی وہ یہ مقصود ہے علم و ذکر کا, کہ صحیح علم ملے, صحیح عمل ہو جاوے کہ کامیاب ہو گیا, پھر اس کی تفصیلات معلوم ہو گئی تو شوق پیدا ہو گیا کہ اچھا مجھ کو اللہ یہ دینے والے, مجھ کو اللہ یہ دینے والے. اس لیے اپنے اندر عمل کی طلب پیدا کرنے کے لیے فضائل کا علم دیا کہ فضائل جانو تاکہ پتہ چلے کہ مجھ کو خدا کیا دینے والے, پھر اس کے حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ پیدا ہو. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ دین بے روح ہے. طلب نہیں ہے, ذمہ آ گیا تو کر لیا, طلب ولب ہے نہیں, لیکن کرنا پڑتا ہے. جیسے رواج ہوتے ہیں, رواج میں آدمی عمل کرتا ہے کہ کیوں کہ برادری کا رواج ہے, قوم کا رواج ہے, کرنا پڑتا ہے, جو کہتے ہیں کرنا پڑتا ہے, ملتا ملتا کچھ نہیں. تو دین میں اور رواج میں یہ فرق ہے کہ رواج میں کچھ ملنا نہیں, ملتا نہیں ہے, کرنا پڑتا ہے. جب یہ علم زندگیوں میں سے نکل جائے گا تو دینی عمل رواج بن جائیں گے. کرنا پڑتا ہے کیا کریں, کرنا پڑتا ہے کیا کریں. ایسا نہیں ہے کہ کرنا پڑتا ہے, بلکہ کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہماری کمائی ہے. جیسا بازاروں میں مال کی کمائی ہے ایسے مسجدوں میں عمل کی کمائی ہے. دونوں مقابلے میں ہیں, بازار اور مساجد. حدیثوں میں ہے کہ بہترین جگہ بازار ہے, بہترین جگہ مساجد ہے, اور بدترین جگہ بازار ہے. چاہے وہ بازار مکہ مدینے کے ہوں یا چاہے لاہور دلی کے ہوں, ایک ہی حکم ہے کہ بازاروں کی بدتری بتائی, مساجد کی بہتری بتائی. کہ مساجد میں جو چیزیں ہیں وہ بہتر سے بہتر, بازار میں وہ بہتری نہیں ہے. تو مساجد کہ وہ اعمال کی جگہ ہے, وہ اعمال اپنی فضیلتوں کے لیے ہنسی وہ اونچی اونچی چیز ہے. اس لیے فضائل کا علم دیا گیا ہے. ہاں, علم و ذکر اس کی طرف توجہ بہت کم ہے. اس لیے خروج روکا سوکھا ہے, خروج روکا سوکھا ہے. کہ ماحول والا خروج ہے, احتساب اور یقین والا نہیں ہے. احتساب والا کیا کہ میں جو عمل کروں مجھے اس پر یہ صحابہ کا خروج یقین والا کیسے؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے, اللہ کے بندے سب سفر میں جا رہے تھے اور سواری پر تھے. تو جابر بن عبداللہ پرانے صحابی ہیں اور بڑی لمبی عمر پائی ہے, ان کی روایتیں بہت ہیں. انہوں نے پیدل چلنے کی فضیلت بتائی. مجمع جا رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں پیدل چلتے ہیں تو جن کو غبار آلود ہوتے ہیں ان کے قدم, کہ ان کو تو جہنم کا دھواں بھی نہیں پہنچے گا. جہنم کی بات تو الگ ہی. ایک فضیلت آئی پیدل چلنے کی. جب مجمع نے سنی تو سارے لوگ اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے کہ آج تو پیدل چلنا ہے. کیوں؟ جابر بن عبداللہ نے پیدل چلنے کی فضیلت بتائی. یہ فضائل کا جو علم ہے وہ عمل کا ایک جوش پیدا کرتا ہے, رغبت پیدا کرتا ہے. وہ یہی ہمارا مقصود ہے. جب رغبت ہوگی تو اعمال زیادہ ہو جائیں گے. ہاں, تو پروگرام بہت ہو گئے اور اعمال کم ہو گئے. جی ہاں, ضروری عمل کر لو, دو چار منٹ پڑھ لو, اتر پڑھ لو, آ جاؤ. ہاں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اعمال کی برتری, اعمال کی زیادتی یہ مطلوب ہے. کہ زیادہ عمل کم. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی فضیلت بتائی ہے. پیدل چلنے کی فضیلت ہے, جی ہاں, سواری کی فضیلت ہے, فرض نماز, نفل نماز, جتنی نمازیں ہیں ان تمام نمازوں کی فضیلت ہے. سجدہ تلاوت کرے آدمی, سجدہ تلاوت 14 سجدے ہیں, 14 آیتیں ہیں, اس کے 14 سجدے ہیں. ایک سجدہ ہے, سجدے کی کیا فضیلت؟ مثال دے رہا ہوں, سجدہ تلاوت کیا, سجدہ تلاوت کی کیا فضیلت؟ حدیثوں میں ہے جب بندہ سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف جا کر روتا ہے, ایک طرف جا کر کے روتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہائے, آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا, اس نے سجدہ کیا, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. میں نے سجدے سے انکار کیا, میرے لیے دوزخ لازم ہو گئی. اس کی بات ہے یہ. ہم کو تو نبی نے سنائی تو اس کی بات ہمارے لیے حدیث ہو گئی. وہ کہہ رہا ہے کہ آدم کے بیٹے نے سجدہ کیا, سجدہ تلاوت, اس کے لیے جنت ہو گئی, میں نے نہیں کیا تھا دوزخ ہو گئی. وہ اپنے اوپر رو رہا ہے اپنی حسرت. اس کی حسرت کو ہمیں حدیث سے ملی. تو اس کی حسرت ہماری فضیلت. یہ فضیلت سجدہ تلاوت. وہ کہہ رہا ہے جنت ملے گی ان کو حضور, اور حضور نے اس کے بعد ہم کو سنائی تو ہم کو تو نبی کی ملی کہ سجدہ تلاوت سے جنت ملے گی. ہاں, یہ بات اس لیے کہنی پڑتی ہے کہ اس بارے میں ہماری توجہ بہت تھوڑی ہے. تو کیوں کہ اصل تو فضائل کے استحضار کے ساتھ اور طریقے کی پابندی کے ساتھ جو عمل ہو وہ دین بنتا ہے. فضائل کا جان اور اس کا سنت طریقے کی پابندی. اس کے حصے دار سے بنتا ہے دین. فضائل کا جان نہیں ہے, سنت طریقہ نہیں ہے, تو وہ عمل ناقص ہے. میں نہیں کہتا ہوں غلط ہے مگر ناقص ہے. تو ناقص علاج ہوا تو ناقص بیماری دور نہیں ہوگی, کیونکہ علاج ناقص ہوا پورا نہیں ہوا. جی ہاں, ناقص چیز کا نفع بھی ناقص ہوتا ہے اور نقصان لازم ہوتا ہے. اس لیے ہم کو اپنے ایمان کی تکمیل اور اعمال کی تکمیل کے لیے یہ علم دیا گیا ہے, فضائل کا علم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کتنی چیزوں کی فضائل بتائے تاکہ شوق سے کام کرے, اللہ سے امید کے ساتھ کام کرے کہ مجھے میرا خدا یہ دینے والا ہے. فضائل کی وجہ سے اندر یقین پیدا ہوتا ہے اللہ کے وعدوں کا کہ اللہ نے رسول کے ذریعے سے ہم کو حق بات دی. اس لیے اس کا مذاکرہ, اس کا استحضار یہ ضروری ہے. صحابہ اس استحضار اور دھیان کے ساتھ عمل کرتے. ایک مرتبہ ابو ہریرہ نے ایک حدیث بیان کی, وہ یہ بیان کی کہ جو آدمی میت کو دفنانے میں شریک ہوگا اور جنازے میں بھی شریک ہوگا, تو اگر صرف جنازے میں شریک ہوا ہے تو اس کو ایک قیراط ثواب ملے گا, اور اگر جنازے کے ساتھ بھی دفن میں بھی شریک ہوا ہے تو دو قیراط ثواب ملے گا, اور ایک قیراط ایک احد پہاڑ کے برابر ہے. یہ انہوں نے بات سنائی ابو ہریرہ, ان کے پاس بہت علم تھا تو لوگوں کو ترغیب دیتے تھے. ان کی خوبی تھی کہ اپنے علم پر عمل بھی کرتے تھے اور اس کو لوگوں کی ترغیب دیتے تھے. جمعہ کے دن ابھی خطیب آئے نہیں ہیں خطبہ دینے کے لیے, ابو ہریرہ کھڑے ہو جاتے ممبر کا پونا پکڑ کر حدیثیں سناتے تھے, لوگوں کو رغبت دلاتے تھے, فضائل سناتے تھے. جب خطیب آ جائے تو پھر اپنی بات بند کر دیتے, فضائل سناتے. یہ طریقہ تھا ابو ہریرہ کے بارے میں. اللہ نے ان کو بہت علم دیا تھا تو فضیلت سنائی. یہ مثال کے طور پر میں نے ایک قیراط ثواب ملے گا, اگر نماز پڑھی ہے اور دفن میں شریک ہوا ہے تو دو قیراط ثواب ملے گا. تو ابن عمر کو رضی اللہ عنہ کو اس پر کچھ تعجب ہوا, کیونکہ جنازے کی نماز کوئی مشکل نہیں ہے, چار رکعت تکبیر, چار تکبیریں ہیں کھڑے کھڑے, تو عمل آسان ہے اور ثواب بہت بڑا بڑا ہے پہاڑوں کے برابر. تو کہ ابو ہریرہ بھول تو نہیں گئے, یہ ان کو اشکال ہوا. تو انہوں نے ان کو توجہ, ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہو, سوچ کے کہہ رہے ہو, منظور. ابو ہریرہ کو ناگوار ہو کہ میں کوئی اپنی تھوڑی چلا رہا ہوں, کیونکہ صحابہ حدیثوں کو بہت امانت داری سے اور ذمہ داری سے پیش کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوخ کرنا حرام ہے. کہ نبی نے نہیں کہی اور کہیں کہ نبی نے کہی کہ بہت بڑا گناہ ہے, تو وہ بہت ناراض ہوئے کہ کیا میں کوئی اپنی چلاتا ہوں. اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے عائشہ ام المومنین پاس گئے رضی اللہ عنہ, کیونکہ یہی حضرات صحابہ کی جماعت میں زیادہ علم والے مانے جاتے تھے. ابو ہریرہ ہوئے, انس بن مالک ہوئے, عبداللہ ابن عمرو بن عاص ہوئے, انس یہ ابو ہریرہ یہ مکثرین فی الحدیث, حدیث کی کثرت والے. ان کے بعد بہت, تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہاں گئے. حجرے سے باہر پوچھا کہ ام المومنین وہ جنازے کے قیراط والی حدیث یہ میں نے بیان کی ہے, یہ صحیح ہے؟ کہاں صحیح ہے, یہی صحیح ہے. ایسا تو انہوں نے تائید کر دی. تو ابو ہریرہ نے اتنی عمر کا, دیکھو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگا لپتا رہتا تھا, آپ لوگ تو اپنے کاروبار میں رہتے تھے, میں لگا لپتا رہتا تھا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس پر ابن عمر نے یہ کہا کہ ابو ہریرہ کی اس حدیث کو سامنے آنے کے بعد ہم نے تو بہت سی قیراتیں برباد کی ہے, یعنی پہاڑوں کے برابر جو ثواب ملتا تھا جنازوں میں شریک ہونے کا, حدیث نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جنازوں میں جانے کا اہتمام نہیں کیا, تو کتنے قیرات ثواب ہمارا برباد ہو گیا. یہ فضیلت کی وجہ سے پچھتاوا ہوا ہے کہ ہم نے اتنی قیرات ثواب اتنے پہاڑوں کے برابر ثواب نہیں حاصل, کیوں کہ فضیلت معلوم نہیں تھی. ہاں فضیلت آج معلوم ہوئی. تو صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ وہ فضائل کو اس لیے سنتے تھے کہ اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے, اور اس دھیان کے ساتھ عمل کرنا ہے کہ اللہ ہمیں یہ دینے والے. اس لیے وہ ایک ایک چیز کے فضائل یاد کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے, اس کی دعوت دیتے تھے کہ یہ کرو. جیسے میں نے کہا جابر بن عبداللہ نے پیدل چلنے کے فضائل بیان کیے تو لوگ اتر گئے پیدل اور پیدل چلنے لگے, پیدل چلیں گے اللہ کے راستے میں. تو فضائل سے عمل کی قیمت معلوم ہوتی ہے, پھر اس کے دعوت دینے سے لوگوں کے مزاج میں فضائل کمانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. مشقت برداشت کرنے سے بھی فضیلت ملتی ہے, طریقہ صحیح ہونے سے بھی فضیلت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فضائل کے بہت راستے کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کو بہت بسط سے اور تفصیل سے بیان کیا ہے. اصل عمل کی بھی فضیلت اور اصل عمل تک پہنچنے کے جتنے راستے واسطے اختیار کیے جائیں گے اس کی بھی فضیلت بیان کی, جس کو علماء نے کتابوں میں جمع کیا ہے. ہاں گھر سے وضو کرے اور مسجد میں جاوے, یہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں جانے والا ایسا ہے جیسا گھر سے احرام باندھ کر حج کو جانے والا. گھر سے وضو اس کے اسی مسجد. پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایک قدم پر کیا کیا ملتا ہے. مسجد میں گیا تو سنت کے مطابق مسجد میں داخلے کا ثواب, انتظار صلات کا ثواب, پہلی صف کا ثواب, پہلی صف میں داہنی طرف نماز پڑھنے کا ثواب, یہ سب علم ہے. اس کی وجہ سے عمل کے دروازے کھلتے ہیں, عمل کے دروازے کھلتے ہیں, اور عمل کے دروازے کھلنے کی وجہ سے پھر عملوں میں اہتمام اور سبقت ہوتی ہے, آدمی آگے بڑھتا ہے, آمن ہو جاتا ہے. سعید ابن مسیب ایک تابعی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا ہوں. انتظار صلات کے ساتھ نماز پڑھنے, یہ 20 سال ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ گیا ہوں. یہ کیوں کہ اذان سے پہلے مسجد میں جائے گا آدمی, اذان ہوگی پھر نماز کھڑی ہوگی, تو یہ نماز بھی پڑھے گا اور نماز کو نماز کے انتظار سے پڑھے گا. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ جو نماز بغیر انتظار کی ہوگی وہ پھوس پھوسی ہوگی. وہ نماز کیسے ہوگی کہ وہ پھوس پھوسی, انتظار سے نماز پڑھی ہے, دھیان سے نماز پڑھی. یہ سب فضائل کی باتیں. اس لیے میرے دوستو ہمارے دین کا بڑا حصہ ہے اس کے اندر کہ فضائل. اس لیے علماء نے ہر زمانے میں فضائل کی کتابیں لکھی ہے, آخرت بنانے کے طریقے بتائے, کیونکہ فضائل سے ہی آخرت بنتی ہے. فضائل سے ہی آخرت ملنے کا اور آخرت بنانے کا شوق پیدا ہوتا. وہی ہمارا تیسرا نمبر ہے کہ اس کا ایک حصہ اس کا فضائل کا ہے. کہ راتوں کو جاگنے والوں کو کیا ملے گا, کہ راتوں کو جاگتے ہیں فتجابا جنوب محمد المداج, کہ ان بستروں سے ان کے بدن الگ ہو جاتے ہیں, اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں. ہاں کہ ان کے لیے تو اللہ نے وہ چیزیں چھپائی ہیں جو کسی کو معلوم نہیں ہے. ہاں یہ بات. اس لیے میرے دوستو دین کی اس چیز کی وجہ سے ہماری دینداری میں ترقی ہوگی کہ فضائل آ گئے. دوسری چیز کہ سنتوں کی پیروی کرنا, طریقوں کا پابند بننا, کیونکہ طریقوں سے مراد سنت طریقے ہیں. کہ فضیلت معلوم ہوئی تو فضیلت اس وقت حاصل ہوگی جب عمل صحیح طریقے پر ہوگا. صحیح طریقہ وہ ہے جو سنت میں ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب طریقے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں وہ صحیح طریقے ہیں, کیونکہ آپ کے ذمے طریقہ بتانا ہے. حکم تو خدا دے گا, حکم خدا دے گا, نماز قائم کرو, یہ حکم آیا آسمان سے. نماز قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ زکوٰۃ ادا کرو, یہ حکم آیا آسمان سے. بات تو زکوٰۃ, زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ ہے, کتنی ہے؟ تو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں, حکم خدا کی طرف سے آتے ہیں. حاکم تو صرف اللہ ہے, تو حکم اللہ کا ہوتا ہے, طریقہ نبی کا ہوتا ہے. اس لیے علم و ذکر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ زندگی میں ہر کام کا سنت طریقہ آوے. ہاں, سنت طریقے کے مطابق اگر ہوئی تو پھر وہ فضیلت مل جائے گی, کہ طریقہ بھی صحیح ہو گیا اور فضیلت بھی صحیح ہو گئی. غلط طریقے پر عمل کیا ہے تو فضیلت نہیں ملے گی. جیسے چھوٹے پیسوں سے دنیا میں سودے نہیں ہوتے, کھڑے پیسوں سے سودے ہوتے ہیں. ایسے غلط طریقوں سے کہ کوئی فضیلت نہیں ملے گی, کوئی ثواب نہیں ملے گا. وہ غلط طریقے, غلط طریقوں کو مٹانے کے لیے ہی نبی آتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں اتباع کا دوسرا پہلو یہ کہ اتباع میں فضائل کا علم یاد ہونا چاہیے, تاکہ عمل کا رغبت پیدا ہو. پھر عمل کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ عمل صحیح ہو جائے. تو عمل کی فضیلت کے ساتھ عمل کو صحیح طریقے پر ادا کرنا, یہ ہوا اتباع. صحابہ ان چیزوں کو دیکھتے تھے حضور کی زندگی میں اور اپنی زندگی میں لاتے تھے اس کو. ہاں, اس کی عظمت ان کے دلوں میں, اس کی وجہ کہ اتنا بڑا کام ہے, اتنا بڑا کام ہے. عظمت, عمل کی عظمت, اس کی فضیلت جاننے کی وجہ سے, اس کے چھوڑنے کی وحی جاننے کی وجہ سے اندر عظمت پیدا ہوتی ہے. پھر عظمت کی وجہ سے عمل فوت نہیں ہوتا, کہ اس کی اتنی عظمت ہے. جیسے مال کی عظمت کی وجہ سے آدمی مال کا نقصان برداشت نہیں کرتا, یہ تو بہت بڑا نقصان میرا, یوں کہے گا بہت بڑا نقصان ہے میرا. تو دنیا دار دنیا کی قیمت جانتا ہے, دنیا کا نقصان برداشت نہیں کرتا. دیندار دین کے کام کی قیمت جانتا ہے, وہ اس کا نقصان برداشت نہیں کرتا. تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں میرے دوستو, ان چیزوں کو جان کر اپنے آپ کو اس میں لگائے, عظمت پیدا ہوگی, فضیلت پیدا ہوگی تو عظمت پیدا ہوگی. یہ عمل کیسے چھوٹے, یہی چیز نمایاں تھی صحابہ کی زندگی میں. اس لیے ان کا اتباع کامل ہو گیا تھا, کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ عمل چھوٹ گیا, طریقہ چھوٹ گیا تو کچھ بھی نہیں رہا, خب تو وہ خسر تو, یوں کہتے ہیں کہ اگر میں غلط طریقہ اختیار کروں تو میرا تو بٹا بیٹھ گیا, میرا تو نقصان ہی ہو گیا. اس لیے اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ علم و ذکر کا پابند کرنا, یہ ہماری دعوت کی بڑی بڑی چیز ہے, کہ ہم علم و ذکر کی پابندی کے ساتھ اپنی دعوت میں چلیں گے, خوشی کی دعوت دیں گے. علم کہاں سے آیا کہ اللہ کی طرف سے, طریقہ کہاں سے آیا کہ رسول کی طرف سے. اب اسے اتباع پورا ہو جائے گا. اتباع کی اہمیت ہے مذہب میں, یہاں تک کہ نبی کو بھی اتباع کا حکم ہے. کہ نبی کس کا اتباع کرے گا؟ کہ نبی وہی کا اتباع کرے گا. اتباع معروف ہے جو وہی آپ پر آ رہی ہے, نبی آپ اس کے پابند بنے. اور ہم کو کہ ہم کو پابند ہونے کا حکم ہو جائے نبی کے طریقوں کا. اس لیے میرے دوستوں علم و ذکر کی یہ غرض و غایت ہے. ہاں, یہ خالی 6 نمبر گننے کی نہیں ہے, گننے کے بھی ہیں. یہ پہلے تو گنتی میں آئیں گے, پہلے یاد میں آئیں گے, پھر اس کی حقیقت معلوم ہوگی. تو یہ 2 پہیے ہیں دینداری کے. یہ مولانا اللہ صاحب کہتے تھے علم ذکر, علم ذکر, یہ 2 پہیے ہیں دین کے. گاڑی اس پر چلے گی, یہ پہیے نہیں ہوں گے تو پھر گاڑی ڈھیر ہو جائے گی. کہاں چلے گی, کہاں چلے گی, یہ ڈھیر ہو جائے گی. یعنی زندگی علم و ذکر سے کٹ جائے گی, تو پھر جہالت اور غفلت آئے گی جیسے آج ہے. ہماری دعوت میں علم و ذکر کا ایک بڑا مقام ہے. شروع میں جب ہم چلتے تھے, بہت 60 سال کی بات کر رہا ہوں, تو ہم سے کہتے تھے علم اہم ہے, علم علماء سے پوچھو. تو بات چیز علماء سے پوچھنی پڑتی ہے. فضائل کی کتابوں میں فضائل ملیں گے. مسائل کی بات آئی, کوئی اور دینی مسئلہ آیا, تو عالموں سے پوچھنا پڑے گا. تو صحیح علم اہل علم سے ملے گا. اہل ذکر سے ذکر پوچھو, ذکر کرنے والوں سے ذکر پوچھو، علم والوں سے علم پوچھو، جیسے وکیلوں سے سرکاری قانون قاعدے کی بات پوچھتے ہیں، دوا دارو کے بعد ڈاکٹروں کے پوچھتے ہیں، ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں، تاکہ علم و ذکر والوں سے ہمارا تعلق ہو جائے، زندگی علم و ذکر پر آوے، ذکر یعنی اللہ کے اطاعت پر آوے، اللہ کی تابع داری پر آوے، علم آیا، اب علم کا تقاضا تابع داری ہے، تو علمی ذکر کی وجہ سے زندگی کے چولہے صحیح ہو جاتی ہے، اس لیے تیسرا نمبر رکھا ہے کلمہ نماز کے بعد، یہ کلمہ اور نماز یعنی عبادت، یہ تو ضروری ہے، ایمان اللہ پر لانا اور اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کی تصحیح، ایمان کی تصحیح علم و ذکر سے ہوگی، اس لیے نبیوں کو اللہ علم دیتا ہے، نبی مال دولت لے کر نہیں آتے، دنیا کے اسباب لے کر نہیں آتے، علم لے کر آتے، وہی ہمارے لیے ان کا ترکہ اور ورثہ ہے کہ وہ یہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس کو حاصل کرنا ہے، اس نے یہ نمبر ہمارے یہاں رکھا ہے کہ اس میں اللہ کے حقوق کی تعلیم ہوگی، اس کے حقوق کے ادا کرنے کی تعلیم ہوگی، طریقے بتائے جائیں گے، بندوں کے کیا کیا حقوق ہیں، مخلوق کے کیا کیا حقوق ہیں، وہ بھی اس علم میں ہے، بندوں کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے، مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے، بندوں میں کیسے رہو گے، تو بندوں میں رہنے کے لیے اس علم میں یہ روشنی دی کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے ناپسند کرو، اگر یہ بات ہوئی تو تو مسلم بنے گا، حدیث شریف میں تو مومن بنا، مسلم بنا، جو تو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ دوسرے کے ناپسند کرے، اس کو انصاف کہتے ہیں، انصاف زندگی میں آوے، احسان زندگی میں آوے، دوسروں کے ساتھ احسان کرنا تاکہ معاشرت اور رہن سہن صحیح ہو جائے، جب معاشرت صحیح ہو جائے گی تو دین کا پھیلنا آسان ہو جائے گا، معاشرت بگڑ جاتی ہے تو دین کا پھیلنا مشکل ہو جاتا ہے، ہمارا یہ کام معاشرت کے راستے سے چلا ہے، اس کے سمجھنے والے تھوڑے ہیں لیکن تھوڑے ہیں، کہ اس کام کو معاشرت کے راستے سے چلایا گیا ہے، ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، ہمارا کوئی دبدبا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لالچ نہیں ہے کہ لالچ دے کر کام کرائیں، دبدبا دے کر کام کرائیں، کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، تو پھر اس کام کو کس طریقے سے چلایا گیا ہے، اس کام کو معاشرت کے راستے سے چلایا گیا، اسلام میں معاشرت ہے یعنی دوسروں کے ساتھ رہنا سہنا، اس کو معاشرت کہتے ہیں، لین دین کو معاملات کہتے ہیں، رہن سہن کو معاشرت کہتے ہیں عربی میں، کہ دوسروں کے ساتھ کا رہن سہن کیسا ہو، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ کیسے رہو گے، لین دین میں کیسے رہو گے، سفر میں کیسے رہو گے، حضر میں کیسے رہو گے، ان طریقوں کا نام معاشرت کا طریقہ ہے، ہماری محنت نے یہ معاشرت کی تعلیم دی ہے اور یہ کام معاشرت کے راستے سے چلا ہے، معاشرت کے راستے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنا بھائی بنا کر اس کو کام میں لگایا گیا ہے، کہ تو میرا بھائی ہے، میں نے بھی آپ جانے ملاقاتوں میں درشتوں میں کہ بیٹے بھائی ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، یہ بات کرتے ہیں کہ تو میرے کلمے میں اور میں تیرے کلمے میں شریک ہوں، تو ہم تو بھائی ہیں، کہ بھائی ٹھہرا کر کے، بھائی بتا کر کے کام کرانا، اس کو معاشرت کہتے ہیں، تو اس لیے مولانا الہ صاحب رحمت اللہ علیہ پر جو کام اللہ نے کھولا ہے، وہ جو طریقہ ان پر کھلا ہے، وہ طریقہ یہ کھلا کہ یہ کام معاشرت کے طریقے سے ہوگا، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے کہ بھائی پیسے دے کر کام کرائیں، یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ بھائی ان کا فنڈ ہے، ان کے پاس کوئی ٹرسٹ ہے، کہ ہمارے پاس کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، ہمارے کوئی فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم تو بھائی بنا کر اور فائدہ اور فضیلت بتا کر کام کرائیں گے، چنانچہ اس کام نے اس طریقے پر اثر کیا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے، دنیا کے ملکوں میں جب شادی شروع ہو جائے تو کیوں آئے ہو، ہم تو ہر لوگ تجارت کے لیے جاتے ہیں، شادیوں کے لیے جاتے ہیں، علاج کے لیے جاتے ہیں، یہ رواج ہے، ہم تو شادی کے لیے بھی نہیں جاتے، علاج کے لیے جاتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں، پھر پیسے قرض کر کیوں آئے،
उनको इसका होता है
कि आपसे मिलने के लिए आए
कि हम ये क्यों मिलना है
कि आप हमारे भाई हैं
तो अपने भाई बनाकर काम कराए उसको माशरत कहते हैं
ये तरीका
वो है भी भाई इसलिए सब आदम के औलाद है वो दूसरे ये कहते थे कि सब आदम के औलाद हैं सब भाई हैं इसके माँ बाप एक ही हैं फिर दीन मिला अल्लाह ने तो ये माशरत वाला मामला है और माशरत की बुनियाद हमारे यहां एहसान पर है कि माशरत में क्या करना है एक दूसरे के साथ एहसान करना है एक दूसरे के साथ इंसाफ करना है हाँ ये उसूल है कि इंसाफ से रहो एहसान से रहो जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरों को पसंद करो और उससे आगे ये है कि दूसरों को नफा पहुंचाओ और उनसे नफा की उम्मीद मत रखो दूसरों को नफा पहुंचाओ उनसे नफे की उम्मीद मत रखो हर आदमी को उसके दर्जे पर रखो जिसका जो दर्जा है वो दर्जा पहचान हदीसों में अगर तुम्हारे पास किसी कौम का किसी जगह का बड़ा आदमी आता है तो तुम भी उसको बड़ा समझो कि भाई हाँ ये फलां जगह के बड़े हैं कि फिर ये हमारे भी बड़े इसको माशरत कहते हैं हौसले माशरत लोगों के साथ अच्छी तरह जिंदगी गुजारना ये हमारे काम का उसलूब है इस उसलूब से दिलों में जगह होती है कबूल करने की हक बात कबूल करने की जगह हो जाती है क्योंकि बात हक है इसलिए इस रुख से चलाया गया है और यही ज्यादा कामयाब है हाँ एक बात जरूरी है कि इसके अंदर नियत आखिरत बनाने की होगी कि इसको आखिरत बनाने के लिए सारा काम करना है हमारा रुख आखिरत की तरफ हो हमारे दिल का रुख अल्लाह की रजा की तरफ हो और कोई गलत नहीं और कोई मतलब नहीं हाँ न जबान से न दिल से खालिस अल्लाह के लिए आखिरत के लिए करने वाला जब इस किस्म के लोग पैदा होंगे कि जो अल्लाह और आखिरत के लिए करेंगे तो इनके जरिए से दुनिया के फितने खत्म हो जाएंगे हाँ ये हदीसों में इस तरह इखलास से करने वाले ये कुछ नहीं चाहते हम न अपनी चलाना चाहते हैं न तुम्हारी मिटाना चाहते हैं बल्कि हम तो चाहते हैं अल्लाह का काम हो जावे रसूल का तरीका हो जावे हमारी आखिरत बन जावे तुम्हारी आखिरत बन जावे जब इस किस्म के लोग पैदा होंगे तो इनके जरिए से जमाने के फितने खत्म हो जाएंगे अगर आज से फितने खड़े होते हैं इखलास से फितने खत्म हो जाते कल मुखलिसून हम मसाबिहुल हुदा कि जो मुखलिसीन हैं वो हिदायत के चिराग हैं और हिदायत के चिराग से जब रोशनी फैलेगी तो अपने अगराज के फितने और जुल्मत अंधेरियां खत्म हो जाएगी कि मुखलिसीन की वजह से फितने खत्म होते हैं अगराज वालों की वजह से फितने खड़े होते हैं हमारे काम में कोई गलत नहीं आमतौर पर दो गर्जें होती है इंसानी तबीयत में एक माल की गलत एक अपनी बड़ाई की गलत ये दो होती है और ये पैदा होती है खुशन इस्तकबाल के जमाने में जब काम का इस्तकबाल हो तो ये चीजें अंदर अंगड़ाई लेती है कभी मालदारों से ताल्लुक पैदा करके माल या अपनी बड़ाई अपनी वजाहत ये दोनों सिफतें असल खैर को खराब करने के लिए कि जब ये दो सिफतें पैदा होगी या तो माल की गलत होगी या अपना बड़ा बनने की गलत होगी कि बस कि वो आग लग गई इसको इसलिए कहते हैं कि दुनिया में तो लोग अपने आप को बढ़ा बढ़ा कर काम करते हैं दीन के काम को मिटा मिटा कर अपने आप को मिटाना है अपने आप को मिटाना है अल्लाह के सामने भी बंदों के सामने भी ये बड़ा बनकर दीन का काम नहीं होगा छोटा बनकर काम होगा छोटा बनकर काम होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम बंदा बनकर किया है कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूं ये नहीं कहा मैं बड़ा हूं हालांकि अल्लाह के बाद अगर किसी को बड़ाई है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है बाद खुदा बुजुर्ग तू ये किस्सा मुख्तसर कि अल्लाह के बाद कोई बड़ा है तो कौन बड़ा है ये अल्लाह का नबी तमाम मखलूक के सरदार हैं आप अना सईद वल्द आदम वाला फखर کہ میں آدم کے اولاد کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں, میں بندہ ہوں. اور بندگی میں اپنا تعارف کرایا کہ بندہ ہونے کا کیا مطلب, بندہ ہونے کا کیا مطلب, سب بندے ہیں. تو اپنا تعارف یوں کرایا کہ انی لاخشاکم واتقاکم, کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. بادل بھی گرج جاتے تھے تو حضور ڈر جاتے تھے کہ خدا کی طرف سے کوئی آفت نہ آئے, خدا کی طرف عذاب نہ آئے. ہوا تیز ہو جاتے تو ڈر جاتے کہ خدا کسی قصور کا سزا نہ دے. پڑھتے نا حدیثوں میں, یہ کیا ڈر, یہ نہیں کہ میں تو اللہ کا اپنائیت ہے سب چلے کے نا, ایسی اپنائیت نہیں ہے. اس لیے یہ کہا کہ انی لاخشاکم واتقاکم, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. انی لاخشاکم واتقاکم, یہ اپنا تعارف کرا کر دعوت دی ہے کہ جو اللہ کا کام کرے, جو دین کا کام کرے, وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے. جی ہاں, یہ نہیں کہ اس میں ایک ناز پیدا ہو جائے کہ نہیں, یہ ناز کی جگہ نہیں ہے, یہ تو نیاز مندی کی جگہ ہے, بندہ بننے کی جگہ ہے. یہ کام کا اثر ہی یہی ہے کہ جتنا یہ کام اندر ہضم ہوگا اتنا ڈر پیدا ہوگا. جی ہاں, یہ الگ بات ہے کہ ہضم نہیں ہوا ہے, یہ دوا جتنی اندر جائے گی یہ اتنا وہ ڈر پیدا کرے گی. صحابہ کرام کے ڈر کے واقعات ہیں, وہ ڈرتے تھے, وہ حالانکہ کام کرتے تھے, سو فیصد کام ہوتا تھا مگر ڈرتے تھے اللہ سے, آخرت سے, حساب سے. یہ اصل اثر ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کی پر قربانیاں دینے کی وجہ سے ان کو تقویٰ دیا. کیا دیا؟ تقویٰ ملا ان کو. حضرت عمر کہتے تھے ہم کو اللہ نے تقویٰ دیا ہے, یعنی اپنا ڈر دے دیا, اللہ کا ڈر مل گیا ہے. اللہ کا ڈر بڑی چیز ہے, پھر وہ آدمی اللہ کا ہو جائے گا, اس کا پابند ہو جائے گا, ڈرے گا کہ کوئی کمی نہ ہو جاوے, کوتا ہی نہ ہو جاوے, ہاں آگے پیچھے نہ ہو جاوے, بالکل تلوار کی دھار پر استقامت ملتی ہے اندر ڈر ہونے کی وجہ سے. اندر ڈر ہونے کی وجہ سے استقامت ملتی ہے, غفلت ہوتی ہے تو چھوٹ چھاٹ میں رہ جاتا ہے. اس کام کی تاثیر ہے والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم, بشارت ہے کہ والذین اہتدوا, جو بتکلم ہدایت کے راہ پر چلا کریں گے اللہ ان کو صحیح رہبری بھی دے گا اور ان کے دلوں میں تقویٰ ڈالے گا. اس لیے اللہ سے تقویٰ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو ہدایت بھی دے, ہم کو تقویٰ بھی دے, کہ ہدایت مثبت ہے کہ صحیح رخ پر چلا دے, اور تقویٰ دے کہ غلط رخ سے بچا لے. یہ دونوں باتیں آیت میں کہیں, والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم, کہ جو بتکلف ہدایت کی راہ اختیار کریں گے تو اللہ ان کو صحیح رخ پر ڈالے گا اور غلط رخ سے بچائے گا. یہ بشارت ہے, وہ یہی اصل ہے کہ صحیح رخ پر آ جائیں, صحیح رخ پر آ جائیں. صحیح رخ پر آئیں گے تو صحیح نتیجہ آئے گا, غلط رخ پر جائے گی زندگی تو غلط نتیجہ آئیں گے. نصرت, دین کی نصرت, ہر مسلمان پر دو ذمہ داری, ایک اپنے دین پر استقامت, دوسرے دین کی نصرت. ہمارا یہ عمل اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو پابندی کرو ایمان کے, اعمال کے, فرائض کے, سنتوں کے, ان چیزوں کے پابند, اور جو ممنوعات چیزیں ہیں ان سے بچنے کے پابند. اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو, کیونکہ استقامت مطلوب ہے. دوسرا, نصرت کرو کہ نصرت کرنے والی بنو, دین کے مددگار بنو. دین کے مددگار بنیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, معروف ہے, مشہور ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے گا. یہ کہا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کہ تمہارے قدموں کو اللہ جمائے گا نصرت کرنے کی وجہ سے. نصرت کے معنی خود بھی سیکھے, دوسروں کو بھی سکھاوے, خود بھی چلے, دوسروں کو بھی چلنے کے لیے تیار کرے. نصرت نبی آتا ہے تو نصرت کا مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی مجھے اللہ کے دین کا کام دیا ہے, میرے مددگار بنو. میں ینصرونی, حضور بازاروں میں گشت کرتے تھے, لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے اور کہتے میں ینصرونی من یعینی حتی ابلغ رسالت ربی ولہ الجنہ, کون مجھے ساتھ دیتا ہے, کون مجھے آسرا دیتا ہے تاکہ میں دین کا کام کروں اللہ اس کو جنت دے. تو نبی آ کر کے دین کی دعوت دیتا ہے اور نصرت مانگتا ہے. نصرت کا عمل شروع ہوتا ہے دعوت کے شروع ہونے کے بعد. دعوت ہی نہیں ہے تو کیا نصرت کی ضرورت ہے؟ اسے نصرت کی ضرورت پڑتی ہے. وہ تو دعوت چل رہی تو اپنی مدد کے لیے لوگوں کا میرا ساتھ دو, میری بات مانو, میرا ساتھ دو. نصرت تو ہمارے ذمے نصرت ہے. نصرت کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کو پانی دینا, زمین کو پانی مل گیا سب چیزیں اگ جائیں گی. ہاں اچھی بھی قیمتی ہے زعفران کہ وہ بھی اگے گا, جو کہ وہ بھی پانی سے اگیں گے, باجرا بھی پانی سے ہوگا. سب قیمتی چیزیں, معمولی چیزیں پانی کی محتاج ہے زمین سے اگنے کے لیے. پانی چاہیے بجالنا من الماء کل شیء حی, کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے. نصرت تو نبی آ کر نصرت طلب کرتا ہے, میرا ساتھ دو, میری نصرت کرو. نصرت اصول کے مطابق ہو تو کیا اثر پڑے گا, نصرت بے اصولی سے ہو تو کیا اثر پڑے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ بھی اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے, یعنی نبی کے نصرت کرنے والے. نصرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا مرے ان کو بھی نصرت کی ضرورت ہے, انہوں نے بھی لوگوں کو نصرت کی دعوت دی ہے. من انصاری الی اللہ, تو وہ بھی نصرت کرنے والے. ان کی نصرت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ, کہ جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں, نصرت کرنے والے کہتے ہیں, ہم نے ان سے عہد لیا تھا, ان کو پابند کیا تھا نصرت کا, لیکن انہوں نے نصرت کے کام کو بگاڑا. اور جو اصول اور جو ضابطے قاعدے ان کو نصرت کے بتائے تھے وہ نصرت کے قاعدے انہوں نے اڑا دیے. تو وہ تو کیا نصرت کرتے, وہ آپس میں دشمن ہو گئے. وہ تو کیا مددگار بنتے, آپس میں خود ہی نصرت ہوئے. کہ نصرت بگڑے گی تو لڑائیاں ہوگی, ورنہ دین کی نصرت کرنے والے ہیں, دین کے کام کرنے والے, ان میں لڑائی کہاں سے آئی؟ ان میں لڑائی کا اللہ ایک, رسول ایک, کتاب ایک, لڑائی آئی کہاں سے؟ سننے کی بات ہے نا, میری بات سمجھ رہے ہیں نا. ہاں تو یہ کہا کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ, ہم نے ان سے وعد لیا تھا کہ نبیوں کی نصرت کرو گے, لیکن انہوں نے تو وہ اصول ہی اڑا دیے اور بھولا دیے جان بوجھ کے. تو نصرت کے اصول اڑ گئے تو بجائے نصرت ہونے کے دشمنی آ گئی. ہاں اللہ کہتے ہیں نصرت, کہ نصرت کی وجہ سے تو نصرت نازل ہوتی ہے, تو مدد کرو اللہ مدد کرے گا, مدد کی وجہ سے مدد, یا مدد کے نام پر دشمنی آئی. بات کیا تھی کہ انہوں نے نصرت کے اصول بگاڑے. یہ قاعدے بھی رہتے ہیں ہم کو قرآن حدیث سے کہ نصرت کے اصول بگڑیں گے تو یہ نصرت والے خود لڑیں گے, ورنہ لڑائی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پچھلی امتوں کے حالات ذکر کر کے ہم کو سبق دیے. ہاں کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا تو کیا ہوا, ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے.
اگرین ابین ودا البغدا ان کے درمیان دشمنی آ گئی, دوستیاں ختم ہو گئی, بغض پیدا ہو گیا ان کے اندر. اچھا انصار مدینہ نے نصرت کی, یہ پہلے دشمن تھے. انصار مدینہ پہلے کیسے تھے؟ دشمن تھے. قرآن نے کہا کہ تم تو دشمن تھے, ان کی نصرت کی وجہ سے ان کی دشمنی ختم ہو گئی, یہ بھائی ہو گئے. وہ نصرت نکالنے سے دشمن ہو گئے, یہ نصرت صحیح کرنے سے دشمنی ختم ہو کر بھائی ہو گئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. اس لیے میرے بھائیوں, بے شک نصرت ہے, محنت ہے, لیکن اس کے ضابطے قاعدے کا اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ پابند کرنا ضروری ہے, ورنہ تبلیغ کے نام پر یا دین کے نام پر لڑائی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لڑائی تو وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں اپنی اپنی غرض ہوتی ہے. دو بھائیوں میں لڑائی ہوگی, کیوں؟ کہ وہ باپ کا ورثہ لینا چاہتے, کہ باپ کے مال میں بھی شریک ہوں, باپ کے مال میں بھی شریک ہوں. تو اگر ان میں دین نہیں ہوگا تو وہ لڑیں گے, اور دین ہوگا تو اپنا اپنا حصہ لے لیں گے, کیونکہ دین نے ہر ایک کا حصہ بتایا ہے. کہ ضابطے قاعدے جب نصرت کے نہیں ہوں گے تو بجائے نصرت کے دشمنی آئے گی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ورنہ کیا لڑائی کی کیا گنجائش. ہم تو بھائی بلایا, بھائی ماں میرے بھائی ہیں, آؤ اللہ کے نام پر مسجد میں آؤ, دین کی باتیں سنو, کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر کیا ہو گئی بات کہ نصرت کے اصول بگاڑے, جیسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام والوں نے, کہ انہوں نے نصرت کے اصول بگاڑے, تو اللہ فرماتے ان کے درمیان میں دشمنی آ گئی قیامت تک کے لیے. جی ہاں, ایسی پھر سزا آئی کہ نصرت سے نصرت بھی آ سکتی ہے, نصرت سے مدد بھی آ سکتی ہے, نصرت سے عداوت بھی ہوتی ہے. ہم یہ کام معمولی نہیں ہے, بہت غیر معمولی ہے. مولانا جی ایسا فرماتے تھے کہ یہ کاری نبوت ہے, میں اس کو کاری نبوت سمجھتا ہوں. نبی جو چیز ہمارے پاس چھوڑ کر گئے تھے وہ ہے, اسی کو پانی دینا ہے, اسی کو اگانا ہے, اسی کو یہ پھلتا رہا ہے, پھولتا رہے. تو میں نے یہ مثال اس پر عرض کی تھی کہ جب نصرت بگڑے گی تو بجائے مددیں آنے کی عداوتیں آئے گی, جیسے پہلی قوموں میں آئی تھی. اس لیے اللہ نے پہلی قوموں کا ذکر کر کے ہم کو سبق دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, کہ ان کو دشمن بنا دیا, تھے نصارہ نصرت کرنے والے, اور انصار کہ انصار بھائی ہو گئے, کہ انہوں نے نصرت کا حق ادا کیا. حق ادا کیا یعنی کہ اپنی ذاتی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا. ہاں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھا, سیکھ کر اپنے آپ کو پابند کیا, آنے والوں کا احترام بھی کیا, آنے والوں کو دین بھی دیا. کیونکہ نبی کی نیابت میں یہ دونوں کام تھے. یہ جو آ رہے ہیں وہ نبی کی دعوت پر آئے ہیں, ہمارے مہمان ہیں, تو ان مہمانوں کے آنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہوتی تھی. قرآن نے ان کی تعریف کی ہے کہ لوگ جو درو مدینے آ رہے ہیں, چاہے بات ہے کہ مدینے آ رہے ہیں یہ, وہ تو کوئی مال والے تو ہے نہیں, سب فقرا اکثر ہوتے ہیں. پھر ان کو کھلانا ہے, پلانا ہے, ان کو دین سکھانا ہے, تو ان کو وقت بھی دینا پڑے گا, ان پر مال بھی خرچ کرنا پڑے گا. تو وہ انصار وقت بھی دیتے تھے ان کو اور مال بھی لگاتے تھے, اس لیے ان کے مالی حالات ٹوٹ گئے. شروع میں مالی حالات ٹوٹ گئے, قربانی بنی تو ان کو برداشت کرنا پڑا, مگر وہ تھوڑے ہی عرصے تک رہا, تھوڑا ہی عرصہ, تقریباً 6 سال یا 7 سال. ابن عمر فرماتے تھے کہ جب تک خیبر میں دین نہیں پہنچا وہاں تک معیشت میں روزی روزگار میں تنگی تھی, جب خیبر میں دین پہنچ گیا 7 ہجری میں کہ راستے کھل گئے روزی کے راستے کھل گئے. تو 7 ہجری تو 6 سال تکلیف رہی نصرت کی وجہ سے, ہجرت کی وجہ سے. پھر اللہ نے دروازے کھول دیے, آسانیاں پیدا ہو گئی,
کیونکہ نصرت صحیح ہوئی تھی اور آپس میں بھائی بھی ہوئے تو نصرت کی یہ بھی تاثیر ہے کہ اگر نصرت بگڑ گئی تو بجائے مدد آنے کے دشمنیاں ہوگی. اس لیے ہم اپنے آپ کو سنبھالیں دین کے کام کرنے میں, دین کی مدد کرنے میں. جیسے عبادت میں ہے کہ عبادت بگاڑی ہے, نماز بگاڑی پر نماز منہ پر ماری جائے, حج کو بگاڑا ہے, حج حرام سے کیا ہے تو وہ حج بھی منہ پر مارا جاتا ہے, حرام مال سے زکات دی تو وہ عذاب بنے گی. ہاں کیوں کہ وہ مالی ہے ہی نہیں ہے, بنیادی ہے ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیو علم و ذکر کی یہ غرض ہے کہ ہر چیز کے تحت تک سمجھنا, اس کو اس کے فضائل کے ساتھ, اس کے مسائل کے ساتھ, اس کی ترتیب کے ساتھ. کہ علم و ذکر تو ہماری تبلیغ کے دو پہیے ہیں کہ یہ صحیح ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو صاف کرے گا اور ہماری سمجھ میں آئے گا, اللہ تعالیٰ سمجھ دیں گے اس کی. ہاں اس کی سمجھ دیں گے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو دین کی سمجھ دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دین کی سمجھ مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ دے, ورنہ شیطان ہر راستے والے کو اس کے راستے سے بہکاتا ہے. ہاں دوسرے راستے سے نہیں بہکاتا, حضرت جی فرماتے تھے کہ شیطان ہر راستے والے کو اس کے راستے سے بہکاتا ہے, عبادت والے کو عبادت کے راستے سے بہکائے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے عبادت تو یہ چھوڑے گا نہیں, عبادت تو ٹوکے بیٹھا ہے کیسے چھوڑے گا, تو اس کو عبادت کے راستے سے بہکائے گا. ہم تبلیغ والوں کو تبلیغ کے راستے سے بہکائے گا. یہ اس کا مکر ہے شیطان کا, اغوا کہتے ہیں اس کو, اغوا کہ اچک لینا. ہاں تو یہ حضرت فرماتے ہیں ہر راستے والے کو شیطان اس کے راستے سے بگاڑے گا. عبادت والے کو عبادت کے راستے سے, تجارت والے کو تجارت کے راستے سے, تبلیغ والے کو تبلیغ کے راستے سے. ہاں جو لے کے اسی سے وہ اس کو بگاڑے گا, اس کے نقصان دینے والا پہلو اس کے سامنے کھولے گا اور مزین کر کے کھولے گا. تو اپنی بات پر اصرار کرے گا, پھر اصرار کرے گا تو حق تک نہیں پہنچے گا. جو بھی اپنی بات پر اصرار کرتا ہے اس کو حق نہیں ملتا. ضد ہے کہ اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ضد ہے. ضد ہے, نوح علیہ السلام کی قوم ضد میں برباد ہوئی, ضد کی انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ. وہ اثر لو وستقبر استقبارا, دو بیماریاں پیدا ہو گئی, دو بیماریاں پیدا ہو گئی نوح علیہ السلام. ایک اصرار اپنی بات پر پڑھنا, میں کہ وہی صحیح ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے, وہ جو میں جانتا ہوں, اس کو اصرار کہتے ہیں. ارے بھائی اللہ نے دو کان دیے ہیں, دو آنکھیں دیے ہیں, ایک ہی کان سے سنو گے, ایک ہی آنکھ سے دیکھو گے, تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے, اس کے اندر بھی کوئی خیر ہے یا میں جو کہہ رہا ہوں, دونوں دیکھو. ترازو کے دو پلے دیکھے جاتے ہیں تو حق صحیح ادا ہوتا ہے. تو لیکن وہ اس کو نہیں مانتے. ایک تو ان کو اپنی بات پر اصرار ہوتا تھا کہ نہیں مانیں گے, نہیں سنیں گے, اور دوسرا حق کے سامنے بجائے اطاعت کرنے کے اکڑتے تھے. نوح علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کو حقیر سمجھتے تھے. انومن لک واتبعک الارذلون, کہ تیری بات مانے تو ہمارے تیرے ساتھ ایسے موئے موالی کو موالی لوگ ہیں, تیرے ساتھ کیا ہے, کون ہے تیرے ساتھ, ٹھیک ہے. حقیر سمجھتے تھے. یہ دو بیماریاں پیدا ہوئی, ایک اپنی بات پر اصرار کہ اپنی چیز چھوڑتے نہیں ہے, دوسرے حق کے مقابلے میں اکڑ. حالانکہ حق کے مقابلے میں اکڑ نہیں ہوتی, حق کے مقابلے تو جھکنا پڑتا ہے. حق بات ہے کہ تیار ہے جھک جائیں, حق سے اونچی کیا چیز ہے. نبی حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے, ہر نبی حق کے ساتھ بھیجا جاتا ہے. حق کے سامنے کہ حق کے سامنے سوائے قبول کے کوئی دوسرا راستہ نہیں, کہ حق بات ہے کہ قبول کرو. اس کے ہمیں اصرار کرنا اکڑنا یہ دو بیماریاں ان کی تھی. اس لیے انہوں نے السلام نے جو بدعا کی ہے ان بدعا میں شکایت میں یہ دو بات کہی, اپنی بدعا میں کہ یا اللہ یہ اپنی بات پر اصرار کرتے ہیں, اپنی چھوڑتے نہیں ہیں, اور میری بات حق ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اکڑتے. جب حق کے مقابلے میں اکڑنا ہوگا, اپنی بات پر اڑنا ہوگا تو ہدایت نہیں ملے گی.
جیسے نوح علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی. واستروا واستکبروا استکبارا. یہ بیماریاں ان کی بتائی ہیں ہم کو تاکہ ہمارے اندر یہ بیماری نہ آ جائے. یہ نا نبیوں کے قصے عبرت کے لیے ہوتے ہیں, ان کے دونوں قصے, ان کی نصرت کے قصے بھی ہوتے ہیں اور ان کے عذاب کے قصے بھی ہوتے ہیں. تو جو ان کے عذاب کے اور ناکامی کے قصے ہوتے ہیں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں, اور جو ان کی نصرت کے قصے ہوتے ہیں وہ رغبت کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی, سمندر میں سے پار نکال دیا ان کو, ان کی قوم کو. یہ نصرت کے قصے ہیں کہ اللہ طاقت والا ہے, سمندر کی کوئی طاقت نہیں ہے, آگ کی کوئی طاقت نہیں ہے, اللہ کی طاقت ہے. کہ اللہ کی طاقت ہو جائے گی تو آگ پانی کچھ نہیں ہے. منا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ اسباب کی تاثیریں فوت ہو جائے گی, اسباب کی تاثیریں کام نہیں کرے گی. جیسے آگ نے کام نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام پر, پانی نے کام نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے پر, کہ پانی ڈوبا نہیں سکا, آگ جلا نہیں سکی, تاثیریں ان کے تاثیروں نے کام نہیں کیا ایمان کی وجہ سے. ایمان میں بڑی تاثیر ہے, نبیوں والا ہے. ان کے قصے عبرت کے لیے بھی ہوتے ہیں, ان کے قصے نصرت کے لیے بھی ہوتے ہیں, کہ ان کے قصوں سے ہمیں نصرت کے بھی سبق ملتے ہیں اور ان کے قصوں سے عبرت کا بھی سبق ملتا ہے. کہ انہوں نے اصرار کیا, اکڑ دکھائی تو ڈوب گئے, ایک بھی نہیں بچا, ایک بھی, چھ مہینے طوفان چلا, ایک بھی نہیں بچا, ختم. فہل صلاح نام باقیہ, کسی کو باقی دیکھتے ہوئے لگتے کوئی باقی نہیں بچا. کیوں؟ کہ وہ اپنی بات پر اصرار کرنے والے تھے اور حق کے مقابل میں اکڑ کرنے والے تھے. یہ بیماریاں ہیں, اسے مدد نہیں آتی بلکہ عذاب آتا ہے. کہ پہلی امتوں کے قصے سنائے, یہ اس لیے سنائے تاکہ ہماری تربیت ہو جائے, ہماری تربیت ہو جائے, وہ صحیح چیز ہمارے ہاتھوں سے فوت نہ ہو. اس لیے قرآن حدیث کھول کر کے ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھائی کہ یہ چیزیں ہمارے اندر لانی ہے, کہ بات حق ہے کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, تقاضا ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں, تقاضا پورا کریں گے. کیوں؟ یہ تو ہمارا ہے, ہمارے لیے کرنا ہے, ہم اپنے عقیدت کے لیے کرنا ہے, کسی پر احسان نہیں ہے. اس لیے اس کو عظمت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کریں. اسی سے صحابہ کرام کامیاب ہوئے کہ انہوں نے اس کام کی عظمت کو اپنے اندر اتنا لیا کہ باقی کسی چیزوں کی عظمت ہی نہیں رہی. کسی چیز کی عظمت ہے, یہی بڑی ہے. اللہ کا ایک ایک حکم بڑا ہے, اس کے سامنے یہ کچھ نہیں. یہ ان کے اندر یہ پیوس ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضرت عمر کبھی گرم ہو جاتے تھے کسی پر, اور وہ آدمی کوئی قرآن شریف کی آیت پڑھ کر حضرت عمر کو سمجھاتا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, اللہ یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ لوگ ہمت سے کام لیتے تھے اور حضرت عمر کوئی غلط تیزی ان کے اندر نہیں تھی. ان کی تیزی دین کے کاموں کی وجہ سے تھی. تو اگر وہ تیز ہو جاتے تھے اور سامنے والے کی بات صحیح ہوتی تھی تو وہ قرآن کی آیت پڑھتا تھا کہ عمر تم یہ کہہ رہے ہو, اللہ یہ کہہ رہے ہیں. تو جب کوئی قرآن شریف کی آیت پڑھتا تو کہتے عمر ڈھیر ہو جاتے, اللہ کی آیت کے سامنے, اللہ کے سامنے تو میں کیا ہوتا ہوں. یوں تیز بھی بہت تھے, اللہ کے معاملے میں سخت بھی بہت تھے, لیکن یہ سختی ایمانی سختی تھے, مزاجی سختی نہیں, طبعی سختی نہیں. اشدہم فی امر اللہ عمر, ان کے بارے میں شہادت ہے کہ اللہ کے معاملے میں عمر سخت ہے, اپنے معاملے میں نہیں کہ اپنی بات چلانے کے لیے سخت ہو کہ بالکل نہیں. ایک عورت بھی ٹوک دیتی تھی ان کو, ہاں کوئی مسئلہ بتایا اور اس مسئلے میں حضرت عمر کی خطا ہے تو وہ عورت کھڑی ہو کر کہتی کہ عمر تم یہ کہتے ہو, اللہ یہ کہتا ہے. تو فرماتے تھے کہ عورت نے صحیح سمجھا ہے, یہ کہ عورت نے صحیح سمجھا ہے, یعنی میں نے صحیح نہیں سمجھا, عورت نے صحیح سمجھا. یہ کیا کہ اپنی بات پر اکڑ نہیں ہے, اپنی بات پر اصرار نہیں ہے, کسی عورت کی زبان سے بھی حق آئے مان لیا. یہ صحابہ کا مزاج تھا اور یہ پہلی قوموں کا مزاج تھا. جب نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے 950 سال تک, کیا کوئی شکایت نہیں, اپنا کام کرتے ہی رہے, اپنا کام کرتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اور پورا سال روزہ رکھتے تھے,
کتنی محنت, پورا سال روزہ رکھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, عبادت بھی کرتے تھے, تبلیغ بھی کرتے تھے, اور کوئی شکایت نہیں. انہوں کہاں عبدن شکورا, اللہ نے ان کی صفت بتائی ہے یہ نور, کہ وہ تو شکر کرنے والے بندے تھے. تو نبیوں کی صفتیں بتائی ہیں, نبیوں کی شانیں بتائی ہیں, قوموں کی حالتیں بتائی ہیں. یہ کیوں؟ تاکہ ہمارا اپنے دین پر توازن قائم رہے. توازن ہمارا قائم رہے, ہم امت وسط ہے, ہمارے اندر توازن ہے. نہ جوش میں بہکنے والے ہیں اور نہ سستی میں پھسلنے والے ہیں, یہ امت وسط ہے, اس میں توازن ہے, اعتدال ہے. تو صحیح کام کریں گے اللہ کی توفیق سے اور صحیح اصولوں پر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اسلام کی جو برکات ہمارے پہلوں کو دی ہے وہ ہم کو بھی دے گا. اللہ کا وعدہ سب کے لیے ہے, اللہ کا وعدہ آخر تک ہے, قیامت تک. اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے, لیکن چیز صحیح ہونی چاہیے. اس لیے میرے دوستوں, یہ کام ہماری تربیت کا بھی ہے, ہماری ترقی کا بھی ہے, کہ اس کام میں ہماری تربیت بھی ہے. ہاں, یہ خالی پروگرام نہیں ہے, پروگراموں کا ایک بوجھ ہو رہا ہے, یہ خالی پروگرام نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک کام ہے نہج نبوت پر. جی ہاں, صحابہ کے طرز پر, یہ جو حیات صحابہ لکھی گئی تھی, حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے حکایت صحابہ لکھی ہے 12 باب میں, چھوٹے چھوٹے باب 12, لیکن کتنی قیمتی باتیں اس کے اندر ہیں. حکایت صحابہ, تاکہ حکایت پڑھنا, قصے پڑھنا ہر ایک کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بچوں کو بھی قصہ سنا ہو تو بچے غور سے قصہ سنیں گے. ہاں, پھر جب تک پورا نہ ہو وہ تکتے رہیں گے کہ پھر آگے کیا ہوا, آگے کیا ہوا, قصہ سنا ہے. تو قصوں میں کشش ہوتی ہے, اس لیے کسے لکھے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت اللہ نے حیات الصحابہ لکھی ہے. حیات الصحابہ اس لیے لکھے ہیں کہ حیات الصحابہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی تفصیل ہے, کہ آپ کی حیات کیسی تھی, آپ کی حیات کیسی تھی, اس کی تفصیلات بتانے کے لیے یہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے وہ قرآن کی تفصیل ہے, اصل قرآن ہے. حبل اللہ, یہ کہا کہ حبل اللہ, کہ اللہ کی رسی ہے یہ. واتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو, تو اللہ کی رسی وہ قرآن پاک ہے, اور قرآن شریف کو سمجھانے والا رسول ہے, اور رسول سے سمجھنے والے صحابہ ہیں. اسے صحابہ کو اللہ نے سچا کہا کہ یہ سچے ہیں, اولئک هم الصادقون, مہاجرین کو, انصار کو سچا کہا ہے, اولئک هم الصادقون, یہ سچے ہیں. اور پوری امت کو کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. تو سچے کون ہیں؟ کہ مہاجرین اور انصار, یہ امت کا پہلا طبقہ ہے اور سب سے زیادہ سچا ہے. اس نے ہے تو صحابہ لکھی تھی کہ سچوں کی یہ حالت ہے, سچوں کی یہ ترتیب ہے. یہ وہی اصل سرمایہ ہے علم و ذکر میں ہمارا, کہ وہیں سے سارا فیض لینا ہے, یہیں سے فیض لیا جائے گا, یہیں سے فیض پہنچے گا. ہم اپنے نہیں چلائیں گے, اپنے نہیں سنائیں گے, بلکہ ان کی سنائیں گے. اس لیے ان کو سمجھنا ہے, ہمارے علم و ذکر کا یہی تقاضا ہے کہ جو چیزیں ہم کو دی گئی ہے علمن عملن, وہ ہماری زندگیوں میں بھی آوے اور امت میں بھی آوے. کہ نبی امت میں اور خدا کے درمیان میں واسطہ ہوتا ہے, اللہ سے لے امت کو دے. اب امت ایک دوسرے کے لیے واسطہ بنے گی, اب نبی نہیں آئے گا, اب نبی نہیں آئے گا, امت ایک دوسرے کے لیے واسطہ بنے گی, امت ایک دوسرے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی. نبی نہیں آئے گا, اللہ امت میں ایسے لوگ پیدا کریں گے, ایسے لوگ تیار کریں گے جو دوسروں کی ہدایت کا, دوسروں کی بربادی سے بچنے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ توبہ لعبدین جعلہ اللہ مفتاحا للخیر و مغلاقا للشر, خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے, وہ خوش نصیب ہے. تو اس میں رہبری ہے کہ ہم خیر والے بنے, خیر کے پھیلنے والے بنے, اللہ سے خیر مانگنے والے بنے, دوسروں کے لیے خیر مانگنے والے بنے.
کہ اللہ ہم کو بھی خیر. صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے, حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے. کیوں؟ دعا مانگنا خیر خواہی کی نشانی ہے. جو خیر خواہی کرے گا, بھلائی جائے گا, وہ دعا مانگے گا. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتے, ان کی عمر برکت ہو, ان کے روزے برکت ہو, ہاں یہ کھاتے پیتے ہوں, یہ سکھی ہوں. ماں باپ دعا کیوں؟ ماں باپ کو ہمدردی ہے. ہمدردی کا یہی تقاضا ہے کہ ہمدردی کا سلوک بھی کرے اور ان سلوک میں ایک دعا مانگے. تو امت کے ساتھ ہمدردی ہونا ضروری ہے. امت کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں ہے, امت کے ساتھ خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے, امت کے ساتھ ہمدردی کرنے کا حکم ہے کہ ہمدردی کرو. نبی کو بھی حکم ہے, نبی امت کا ہمدرد ہوتا ہے, جیسے ماں باپ اولاد کی ہمدرد ہوتی ہے. وہ تو فرماتے تھے انا لکم مثل الوالد, میں تو تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے تمہارے والد ہوتے ہیں. تو باپ ہمدرد ہوتا ہے کہ بچہ سیکھ لے, بچہ سمجھ لے, بچہ سکھی رہے, سیکھنے کی باتیں سکھاوے. کیوں؟ کہ اس کو ہمدردی ہے. آپس کی ہمدردی یہ سنت پیغمبر ہے. آپس کی لڑائی یہ شیطانی کام ہے, شیطانی کام. اور آپس کی ہمدردی یہ نبوت کا کام ہے کہ نبی ہمدرد ہوتا ہے. نبیوں کے قصے آپ قرآن میں پڑھو گے تو صاحب کہ آنا لگو مناسب ہو نمین, کہ میرے پیارے ہو اپنی قوم سے, کہ میری پیاری قوم میں تو تمہارے لیے ہمدرد ہوں اور امانت دار ہمدرد ہوں. میں ہمدردی کسی غرض کے لیے نہیں کرتا, میں تو تمہارے دین کے لیے تمہارا ہمدرد ہوں. یہ نبیوں کا غسوہ ہے, یہ نبیوں کا نمونہ ہے, اس لیے ہم کو یہ چیزیں دی ہیں. اس لیے اس راستے میں پھرنا ہے, اس راستے میں چلنا ہے, وہ تو ضروری ہے, وہ تو ضروری ہے. کیوں؟ گھر بیٹھے کوئی چیز نہیں ملتی, روزی بھی نہیں ملتی, تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے چلت پھرت محنت وہ ضروری ہے, لیکن محنت کی شانے سمجھ سمجھ کر, کہ محنت کے شانوں کو بھی سمجھے, کہ محنت کے شان سمجھ کر کریں گے تو پھر نصرت سے نصرت آئے گی. ورنہ جیسے میں نے کہا کہ ان کی نصرت سے دشمنی آئی, کہ کرنے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت کا اور آپس میں ہو گئے دشمن, یہ نصرت غلط کی, تو بجائے نصرت کے دشمنیاں پیدا ہوئی. یہ نمونے ہمیں قرآن پاک سے, حدیث پاک سے ملتے ہیں. اس لیے علم و ذکر کے ساتھ یہ کام ہوگا تو انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا. اس لیے اس کام کو اس کی ترتیب کے ساتھ اللہ سے مانگ مانگ کر کے کرنا ہے, کرتے رہنا ہے, دوسروں سے کرانا بھی ہے. ہاں, کہ اللہ ایسے لوگ پیدا کریں گے تو ہم سے زیادہ اچھا سمجھنے والے, ہم سے زیادہ اچھا کرنے والے پیدا ہوں گے. مانا اللہ صاحب ترغیب دیتے تھے کہ خود نہیں کر سکتے تو دوسروں سے کراؤ, یعنی دوسروں کو تیار کرو, وہ تم سے اچھا کریں گے, کیونکہ ان میں اچھی صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ نے پانچ انگلیاں ایک سی تھوڑی بنائی ہے, پانچ انگلیاں ایک سے نہیں بنائی. کہ بھائی نہیں, نہ ہر مرد, کہ کوئی ہر مرد مرا ایسا نہیں ہے, بلکہ پانچ انگلیاں الگ ہیں. نہ ہر زن دنست ہو, نہ ہر مرد مرد, خدا بن جاؤں کچھ یکساں نہ کر. کہ ہر مرد مرد ہے, ہر اور عورت ہے, کہ ایسا نہیں ہے. بعض عورتوں میں کمال ہوتا ہے, بعض مردوں میں کمال ہوتا ہے. فضائل صدقات پڑھو گے تو عورتوں کے کمالات کا ذکر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ کے حوالے سے بتایا کہ عورتوں کے کمالات دیکھو, امت میں عورتوں کے کیسے کمالات ہیں. ان کتابوں کو تو بہت دھیان سے پڑھنا چاہیے, ہاں, اور پڑھتے رہنا چاہیے. اگر ان کتابوں کو نہیں پڑھیں گے تو ہم اپنی چلائیں گے. حضرت یہ فرماتے تھے کہ ہمارے پاس نہیں ہوگے تو اپنی چلاؤ گے, اپنی چلاؤ گے, اپنی کہو گے. کہنے ہمیں اپنے نہیں کہنی, ہم کو جو بتائی ہے وہ سکھائی ہے, وہ کہنی ہے, وہ سننی ہے, وہ سکھانی ہے, تاکہ یہ عمل محفوظ رہے اپنی اپنی حیثیت کے ساتھ. اس لیے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے, اس کی اشاعت بھی ضروری ہے. اور یہ سرکوان انشاءاللہ اللہ آسان کریں گے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تو بہانہ چاہتے ہیں کہ بہانہ بہانہ کرو, باقی سب کام اللہ کرے گا. تو ہم تو محنت, ہماری محنت ایک بہانہ ہے, ورنہ پوری دنیا میں کوئی چیز چلے کوئی آسان نہیں ہے. وہ تو اللہ نے چلائی ہے, اس کی قدرت نے یہ کام کیا ہے. ہم نے تو بہانہ کیا ہے کہ یہاں سے وہاں تک گئے, وہاں سے وہاں تک گئے. باقی ساری دنیا کو ایک اس پر لانا, ایک یہ تو اللہ ہی کر رہا ہے, اللہ ہی کر رہا ہے, ہم نہیں کرتے. اور یہی سمجھنا چاہیے, اور وقت ہر وقت اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ کیا ہے آپ نے کیا ہے, جو ہوا ہے آپ سے ہوا ہے, جو ملا ہے آپ سے ملا ہے جو دیا ہے آپ نے دیا ہے اس کا اقرار بار بار کرنا چاہیے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر کیا ہے کہ مکہ فتح ہوا کہ اللہ آپ نے کیا ہے آپ نے فتح کیا ہے آپ نے اپنے بندے نبی کی مدد کی ہے اپنی طرف کچھ نہیں اللہ اور اللہ ہی ہے وہی کائنات کا مالک ہے وہی کائنات کا مالک ہے پوری کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہتے ہیں اللہ سے کراؤ حاجی صاحب کہتے تھے کہ تم کیا کرو گے اللہ سے کراؤ کہ صحیح کام کرنے سے اللہ راضی ہوں گے پھر اللہ کریں گے تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ سے کراؤ تم کیا کرو گے تمہارا کیا قابو ہے دنیا والوں پر اللہ کرے گا وہ زمین آسمان کا مالک ہے اس کے ہاتھ میں دل ہے اس کے ہاتھ میں چابیاں ہیں اس لیے اللہ سے کرانا ہے کہ اپنی محنتوں کا بھی اہتمام اپنی دعاؤں کا بھی اہتمام استغفار کا بھی اہتمام تاکہ کمی کو تائمہ ہو جائے اور عمل میں استقامت عمل میں استقامت اور عمل میں نصرت یہ دونوں ضروری ہے استقامت انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہے نصرت اجتماعیت سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارا مجمع اللہ کی نصرت کرنے والا اور ہمارا ہر فرد اپنے دین پر دین کے کاموں پر سنتوں پر پابندی کرنے والا یہ دو باتیں جمع ہوگی تو پھر اللہ کی مدد انشاءاللہ متوجہ ہوگی تو اس کے لیے تیار ہے اللہ آپ کو جزائے کر دے جو تقاضے آپ حضرت کو دیے جائیں وہ اوڑھنا یہ سنت ہے نبی تقاضے دیتے ہیں امت پورا کرتی ہے اس ایک شروع سے ہے کہ نبی تقاضے دیں گے امت پورا کرے گی اب نبی نہیں آئے گا تو جو نبی کے وارث ہیں نبی کے ذمہ دار ہیں وہ دیں گے مشوروں سے تقاضے اور ہم اسے پورا کریں گے تو اس کے لیے سب تیار ہیں ہاں کون کون تیار ہے